بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في شرح كدرس جاريه پچھلے نشست میں مکی اور مدنی آیات کے متعلق بات کی تھی اور ان کے متعلق یہ بیان کیا تھا کہ مکی آیتوں کو مدنی سے کیسے ہم الگ الگ کر سکتے ہیں، دو طریقے سے، نمبر ایک اسلوب کے طریقے سے، نمبر دو موضوع کے ذریعے سے. اسلوب اور موضوع میں کیا فرق ہے؟ اسلوب کا معنی ہے الفاظ اور جملے کیسے استعمال ہوئے ہیں، اور سلام اللہ، اور موضوع کا مطلب ہے کہ کون سا موضوع، کون سا ٹاپک ہے جس کے متعلق آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے. تو مکی آیات اور مدنی آیات کو جاننے کے لیے اگر ہم اس آیت کا اسلوب اور موضوع جان لیں تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے یا مدنی ہے. اس سے طالب علم کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکی آیت ہے تو اس کے موضوع کے متعلق وہ آسانی سے تدبر کر سکتا ہے. مکی آیتوں کا موضوع الگ ہے، مدنی آیتوں کا موضوع الگ ہے، جیسے کہ آج کے درس میں مثالوں سے انشاءاللہ بیان کروں گا. تو پہلے نمبر پہ آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے. آپ کے ذہن میں وہ لسٹ آنی چاہیے کہ مکی ہے تو اس میں کون سی بات ہونی چاہیے، تاکہ آپ پہلے سے تیار ہوں کہ کیا واقعی جو آپ کے ذہن میں چار پانچ چیزیں ہیں کیا انہی کے متعلق آیت بات کر رہی ہے، کچھ اور چیز ہے. اگر انہی کے متعلق ہے تو آپ کا ذہن پہلے سے تیار ہے اسے سمجھنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے، تو آپ کے تدبر کرنا آسان ہو جائے گا. اور اگر مدنی آیت ہے تو آپ کے ذہن میں لسٹ آنی چاہیے کہ مدنی آیت کس چیز کے متعلق بات کرتی ہے، اور اس وقت یہ جو آیت ہے ان میں سے کس موضوع پر بات کر رہی ہے، اس لیے آپ پہلے سے تیار ہوں گے. اور آپ یاد رکھیں، آپ جس چیز کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں اس چیز کا اثر سیدھا دل پہ ہوتا ہے، اور جو آپ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں بغیر تیاری کے تو اس کا اثر جسم پر بھی نہیں ہوتا اور دل پر بھی نہیں ہوتا. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس نشست میں. میں نے پچھلی درس میں یہ فوٹو کاپیز بھائیوں کو دی تھی، ان میں وہ آیات ہیں اور وہ صورتیں ہیں جن کے متعلق شیخ صاحب نے مکی اور مدنی کی چند مثالیں بیان کی ہیں. شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ مکی آیتوں کے لیے فلاں سورت کو دیکھو، فلاں سورت کو دیکھو، اور مدنی آیت کو دیکھنے کے لیے فلاں آیت کو دیکھو یا فلاں سورت کو دیکھو، مثال کے طور پہ. تو آئیے دیکھتے ہیں. تو شیخ صاحب نے مکی سورت کے لیے سورت المدثر اور سورت القمر فرمایا ہے، اور مدنی کے لیے آیت الدین اور سورة المائدہ فرمایا ہے. تو آج کی نشست میں ایک مثال مکی کی، مکی سورت کی، اور ایک مثال پھر مدنی آیت کی لیں گے اگر وقت ملا تو انشاءاللہ. جو مکی کی مثال شیخ صاحب بیان کی سورة المدثر، آئیے دیکھتے ہیں سورة المدثر پڑھ کے. اس میں دو چیزیں ہمارے ذہن میں آنی چاہیے. میں نے کہہ دیا مکی ہے، پہلے سے بتا دی، شیخ صاحب نے پہلے سے مثال میں بیان کر دیا ہے. تو مکی ہے تو اس کی آیتیں کیسی ہونی چاہیے، اسلوب کیسا ہوگا، آیتیں چھوٹی ہوں گی، الفاظ سخت ہوں گے، الفاظ سخت ہوں گے، یہ اسلوب ہے. موضوع عقیدہ ہے، توحید ہے، آخرت پر ایمان ہے، ایمانیات متعلق کوئی بات ہوگی، تو ہمارے ذہن میں پہلے یہ باتیں موجود ہیں. تو آئیے دیکھیں سورۃ المدثر. سورۃ المدثر کی پہلی پانچ یا چھ آیات کی تفسیر مختصرا جو ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تو آج کی اس نشست میں میں تفسیر زیادہ بیان نہیں کروں گا، جو اہم چیزیں ہیں ترجمے کے ساتھ میں وہ بیان کروں گا انشاءاللہ. تدبر کے لیے انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم اس سورہ کی تفسیر کو دوبارہ سے پڑھیں گے. تو آہستہ آہستہ چند صورتیں ہیں جن کی ہم تفسیر اپنے دروس میں پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کپڑے اوڑھ کر سونے والے، یا ایہا المدثر اے کپڑے اوڑھ کر سونے والے، قم فانذر اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ آگاہ کرو، وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر اور اپنے کپڑے پاک کرو، والرجز فاہجر اور ناپاکی کو چھوڑ کر دور ہو جاؤ. یہ وہ پانچ آیتیں ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں اور جن کے ذریعے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رسالت عطا فرمائی. نبوت سورۃ العلق کی پہلی پانچ آیات اور رسالت سورۃ المدثر کی پہلی پانچ آیات سے اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. رسالت میں پیغام ہوتا ہے دوسروں تک پہنچانے کے لیے، رسول پیغمبر ہوتا ہے، رسالت پیغام ہے. ان آیات میں پیغام کہاں پہ ہے؟ پیغام کہاں پہ ان آیات میں؟ کوئی پیغام ہے؟ بارک اللہ فیک. قم فانذر اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کرو. کسے آگاہ کرو؟ لوگوں کو آگاہ کرو، لوگوں کو ڈراؤ. اچھا آئیے دیکھتے ہیں، ذرا غور کریں آیتوں کے سائز پہ. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، ایک جیسی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. کتنے لفظ ہیں؟ یا ایہا المدثر قم فانذر و ربک فکبر وثیابک فطہر، پہلے دو، پھر تین، پھر چار، پھر چار اور اس کے بعد بھی چار، والرجز فہجر چار. آگے دیکھیں ولا تمنن تستکثر، کتنے ہو گئے؟ یہ بھی چار ہیں. ولربک فاصبر، یہ بھی چار ہیں. سیاق دیکھیں سبحان اللہ، الفاظ کی ترتیب دیکھیں، چھوٹے الفاظ ہیں، سختی کے الفاظ ہیں اور اس میں آگاہ کرنا قم فانذر. جب اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آگاہ کرو، ڈراؤ، تو کس چیز سے ڈراؤ؟ ڈرانے والے کوئی بات تو ہونی چاہیے نا. پھر فرمائے وربک فکبر، اپنے رب کی بڑھائی بیان کرو. جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا رب، دیکھیں فرمایا وہ الہ کا نہیں فرمایا، الہ کہتے ہیں معبود کو اور رب کہتے ہیں خالق مالک تدبیر کرنے والا مشکل کشا حاجت روا کو. وربک فکبر، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس ذات نے تمہیں پیدا کیا، جو ذات تمہاری مالک ہے، جو ذات تمہاری تدبیر کرتی ہے، جو ذات مشکل کشا حاجت روا ہے تمہاری، اس کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے، اسی رب کی بڑائی بیان کرو. وہ رب بڑا عظیم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا رب ہے. جب یہ بات بیٹھ میں دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر ڈر بھی پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، ورنہ پھر آپ کسی سے ڈرانا چاہتے ہیں. اچھا وربک فکبر وثیابک فطہر, پاکیزگی اختیار کرو. پاکیزگی دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو ظاہر کی کپڑے کی اور بدن کی, اور دوسری دل کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ابتدا کہاں سے کی؟ وثیابک فطہر, ظاہری. ظاہری کیوں؟ کیونکہ ظاہری خوبصورتی سب کو اچھی لگتی ہے. اور عرب کیا کرتے تھے؟ صفائی کا خیال کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. بدو تھے, صفائی کا خاص خیال نہیں رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے, اور یہ لوگ وہ بھی جانتے تھے کہ جو لوگ صاف ستھرے ہوتے ہیں وہ انسان کی فطرت, انسان کی طبع فطرت ہے کہ خوبصورت انسان دل کو اچھا لگتا ہے, آنکھوں میں ٹھنڈا بھی پہنچتی ہے, دل کو بھی اچھا لگتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان آئے داڑھی کے بال بکھرے ہوئے, سر کے بال بکھرے ہوئے, کپڑے بالکل پرانے, پسینے کی وہ آ رہی ہو, اس کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو پسند کرتا ہے؟ نہیں. لیکن اگر کوئی شخص غسل کر کے آئے, اچھے کپڑے پہن کے آئے, خوشبو لگا کے آئے, اپنے بال سنوار کے آئے, تو ایسے شخص کے ساتھ بات کرنا بھی اچھی لگتی ہے, بیٹھنا بھی اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے وثیابک فطہر, جب آپ اپنے اندر یہ تبدیلی لائیں گے تو پھر, کیونکہ آپ نے کام کیا کرنا ہے, دعوت کا کام کرنا ہے, اور اپنی دعوت میں رب کی بڑھائی کبھی بھولنی نہیں ہے. یاد رکھیں, آپ کی دعوت میں ہمیشہ وربک فکبر آپ کو نصب العین ہونا چاہیے. یہ اسے کہتے ہیں دعوت الی توحید اللہ سبحانہ وتعالی, قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی, اپنے رب کی بڑھائی بیان کرنا. کیونکہ رب پر کس کا اختلاف رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے؟ نہیں. تو آپ نے وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے جہاں سے آپ کا مخالف متفق ہے. آپ کا مخالف ابو جہل, ابو لہب اس زمانے میں, اور آج کے دور میں جتنے بھی مخالفین ہیں, کسی کو شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق مالک تدبیر کرنے والا ہے. تو وربک فکبر, تو آپ کے قریب ہے, بات سنے گا آپ کی. جس پر آپ متفق ہیں وہاں سے شروع کریں, پھر جس پر آپ کا اختلاف ہے اس موضوع کو اچھی طرح دیکھیں, ان پوائنٹس کو لیں اور ان کو بیان کریں کہ اس میں آپ کا یہ موقف ہے, یہ غلطی ہے, یہ دلیل ہے, اور میرا یہ موقف ہے, یہ کیوں صحیح ہے, اس کی کیا دلیل ہے. ایک علمی گفتگو ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ کا حلیس ٹھیک نہ ہو تو پھر گفتگو کون کرے گا آپ سے؟ کوئی آپ کے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کی بات کون سنے گا؟ وثیابک فطہر, جب یہ سن لے مخالف کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے, بدن بھی اچھا ہونا چاہیے, تو اس پر اس چیز کا بھی انکار نہیں ہونا چاہیے کہ دل بھی صاف ہونا چاہیے, پاک ہونا چاہیے. جیسے کپڑے گندگی سے پاک ہونے چاہیے, ویسے دل بھی شرک بدعات و خرافات سے پاک ہونا چاہیے. ورنہ صرف کپڑے اچھے پہننا اور خوشبو لگانا کوئی فائدہ مند نہیں ہے کسی کے لیے, جب تک کہ دل پاک نہ ہو. کیونکہ بات کیا ہو رہی ہے, اس دنیا میں تبدیلی لانا, اس دنیا میں تب تبدیلی لا سکیں گے جب لوگوں کے دل پر آپ کا اثر ہوگا, ظاہری نہیں باطن پر بھی جب اثر ہوگا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی واحد شخصیت ہیں جن کے مخالفین میں بھی آپ وسلم کا اثر ہوگا, ان کے دل پہ اثر ہوگا. جیسے میں ابھی اسی صورت کی تفصیل میں بیان کروں گا, میں ابو جہل کے دل میں بھی اثر ہوا, ابو لہب کے دل میں بھی اثر ہوا, مخالفین کے دل میں بھی اثر ہوا, لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے مخالفت کو قائم رکھا اور اسی پر ان کی موت ہوئی. سبحان اللہ. والرجز فاہجر, ناپاکی سے دور رہو. شرک کی ناپاکی, شرک ناپاکی ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ناپاکی ہے, بدعات ناپاکی ہے. الغرض ہر وہ چیز جو آپ رب سے دور کر دے, اور شرک سے بڑھ کر کوئی بھی ایسی رکاوٹ نہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے. اس لیے والرجز فاہجر, رجز ناپاکی, فاہجر حجر کرو. حجر پتہ کیسا ہوتا ہے کہ مکمل لا تعلق کا اظہار کرو, صرف زبان سے نہیں, صرف دل سے نہیں. حجر کہتے ہیں کہ قول سے, دل سے اور عمل سے دور ہو جاؤ. پورے معاشرے کو جس میں شرک و بدعات ہے چھوڑ دو. چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ دعوت بھی نہیں کریں گے؟ دعوت کا حکم تو پہلے ملا ہے. دیکھیں, یاد رکھیں, اگر معاشرہ برا ہے, اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرو اس برے معاشرے میں رہ کر آپ دعوت کرتے رہو. دیکھیں, آپ معاشرے سے کٹ ہو کر الگ زندگی بسر نہیں کر سکتے. اس معاشرے میں ہمارے طرح انسان رہتے ہیں, میں عام داعی کی بات کر رہا ہوں. اس معاشرے کو انسانوں نے بگاڑا ہے, اور اس معاشرے کو اللہ تعالی فضل و کرم سے انسان سدھاریں گے. والرجز فاہجر, معاشرے کی ناپاکیاں, بدکاریاں, شرک, بدعات, خرافات, نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو, دور ہو جاؤ. لیکن معاشرے والوں سے دور ہو جاؤ, ان سے دور نہیں ہو سکتے, ان کے ساتھ رہ کر ہی کام کرنا ہے, ان کے قریب جا کر ہی دعوت دینی ہے. ورنہ دعوت کو کوئی فائدہ باقی رہتا ہے؟ کس کو آپ دیواروں کو پتھروں کو دعوت دیتے رہیں گے؟ آپ نے لوگوں کو ہی دعوت دینی ہے. جب آپ دعوت کے قابل ہو جائیں, یہ اور پیغام ہے داعی کے لیے, ولا تمنن تستکثر, اور احسان کر کے زیادتی کی خواہش نہ کر. کیا مطلب؟ اللہ تعالی نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ دعوت دے رہے ہیں. جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ دعوت دے سکیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی باتوں کا اثر لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر رہا ہے, تو یہ نہ سمجھنا کہ میں ان پر احسان کر رہا ہوں, اس کا بدلہ مجھے چاہیے ان سے. جب آپ کسی کے لیے کوئی خیر کا کام کرتے ہیں, آپ کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے کہ نہیں کہ اس کا مجھے کوئی بدلہ ملے؟ آپ کسی شخص کے لیے کوئی اچھا کام کرتے ہیں, السلام علیکم اللہ وبرکاتہ, تو آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ میرا مجھے اس کا بدلہ ملے. میں نے احسان کیا ہے کسی پہ, تو وہ بھی مجھ پر احسان کرے, میرا بدلہ چکائے. لیکن دعوت کے کاموں میں یاد رکھیں, کیونکہ دعوت اللہ ہے, اس میں بدلے کی بات ہے ہی نہیں. بدلہ کون دے گا؟ جس کے نام پہ دعوت کر رہے ہو. جب دعوت اللہ ہے, تو سب سے پہلے داعی کے لیے جو اللہ تعالی نے یہاں پہ پیغام فرمایا ہے کہ ظاہری پاکیزگی, باطن کی پاکیزگی, اور بغیر علم کے آپ حاصل نہیں کر سکتے. یاد رکھیں, ظاہر کی پاکیزگی, باطن کی پاکیزگی نہیں آپ حاصل کر سکتے. آپ وضو کیسے کرتے ہیں بغیر علم کے کرتے ہیں؟ غسل کیسے کرتے ہیں؟ آج کے درس کے آخر میں انشاءاللہ بیان کروں غسل کیسے کیا جاتا ہے, مسنون طریقہ کیا ہے. تو غسل کیسے کرتے ہیں بغیر علم کے آپ کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے دل کو کیسے پاک کریں گے؟ جب تک آپ کو پتہ نہیں کلمہ توحید کا معنی کیا ہے, کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں, کلمہ توحید کی شرطیں کیا ہیں, کلمہ توحید کے تقاضے کیا ہیں, کیا زبان سے پڑھنا کافی ہے؟ پھر اس کی ضد کیا ہے؟ توحید کی ضد شرک ہے. شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کتنا سنگین گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مشرک کیسے لوگ ہیں؟ اگر آپ یہ نہیں جانتے, تو آپ دل کی پاکیزگی اختیار نہیں کر سکتے, اندر سے پاک نہیں ہو سکتے. جب آپ نے علم حاصل کر لیا, اب آپ دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہوئی, تو ان سے احسان کی توقع نہ کرو. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہر داعی کو یہ پیغام دے رہے ہیں. جب آپ دعوت کے کام کریں گے, آپ کو آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھنی چاہیے کہ اس کے جواب میں مجھے ان سے اچھا رویہ ملے گا. ضروری نہیں ہے, یہ تیاری ہے پہلے سے. اپنے ذہن سازی کر لیں, آپ کو باتیں بھی سننی پڑے گی, گالی بھی سننی پڑے گی, برا بھلا بھی کہا جائے گا. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں, فلا تمنن تستکثر, زیادہ احسان کی تمنا کبھی نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو. اچھا تو کروں تو کیا کروں پھر؟ وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ, دیکھیں جواب دیکھیں, اپنے رب کے لیے صبر کرو, بس یہی حل ہے. دیکھیں میرے بھائی, داعی کے لیے صبر کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. جو صبر نہیں کر سکتا وہ داعی بن نہیں سکتا. اللہ کے راستے میں دعوت تبلیغ کرنی ہے تو صبر پہلی بنیاد ہے. آئیے پھر سے دیکھیں بنیادیں کیا ہیں. ان فانذر, میں ڈراؤں کس چیز سے؟ میرے پاس علم نہیں ہے, ڈرا سکتا ہوں؟ علم. کس چیز کا علم؟ وربک فکبر, توحید کا علم, اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرنا. وثیابک فطہر, میں بدن کی پاکیزگی کیسے اختیار کروں؟ والرجز فاہجر, دل کو کیسے پاک کروں اور کس سے پاک کروں؟ یہ بغیر علم کے ناممکن ہے. ولا تمنن تستکثر, جب آپ کا اثر لوگوں کے دلوں میں شروع ہو جاتا ہے, پھر آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کو پھولوں کا ہار پہنائیں گے, ہرگز نہیں. آپ یہ توقع رکھیں کہ جو بھی مصیبتیں آئیں گی میں کیا کروں گا. دیکھیں صرف صبر نہیں, ولی ربی کا فصبر, اللہ اکبر, اپنے رب کے لیے صبر کرو. میں بھی یہاں پہ کہوں گا, اللہ کے لیے اپنے رب کے لیے صبر کرو. اگر آپ کسی بھی مصیبت میں ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, ولی ربی کا فصبر, اسی ہمیشہ یاد رکھنا. یہاں تک ایک جملہ ختم ہوا, تسلسل ایک یہاں تک تھا. پھر اللہ تعالی نے ایک نئی چیز کا آغاز کیا ہے, صبر تو ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، اب بات ڈرانے کی ہے تو ڈرائے کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ڈرانے کی بات کی ہے، کر دے ذرا غور کرے ذرا. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پس جب کہ سور پھونکا جائے گا، سور اللہ تعالیٰ کے ایک خاص فرشتے کے ہاتھ میں ہے، سور ایک خاص چیز ہے، انسٹرومنٹ ہے، خاص چیز ہے جس میں پھونک ماری جاتی ہے اور اس سے آواز نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سور پھونکنے کے لیے ایک خاص فرشتہ پیدا کیا، اس کو دوسرا کوئی کام نہیں ہے، اسے صرف سور ہی پھونکنا ہے بس. وہ عظیم فرشتہ جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کب اللہ اعلم، اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم دے کہ سور کو تھام کے منہ پر رکھو. اس فرشتے نے سور کو تھام کے منہ پر رکھا ہوا ہے اور اس کی آنکھیں عرش کی طرف ہیں اور ابھی تک اس نے پلک کو جھپکا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایک پلک جھپکنے کی بھی دیر ہو جائے. جب سور پھونکا جائے گا، فذلک یومئذ یوم عسیر، بس وہ دن سخت دن ہوگا. کون سا دن ہے یہ؟ قیامت کا دن. علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر ہرگز آسان نہ ہوگا، یہ سخت دن ہے. الفاظ کون سے یہاں پہ شروع ہو گئے؟ آیتیں چھوٹی ہیں، الفاظ سخت. اس میں غور کریں ذرا، ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرا مجھے چھوڑ دیں اور اس کو جو مخالفت کر رہا ہے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا. اس کے دو معنی ہیں، جسے میں نے اکیلا پیدا کیا یعنی اللہ تعالیٰ کسی کوئی پیدا کرنے والا نہیں، ایک یہ معنی ہے. دوسرا معنی کوئی بنتا ہے مخلوق کے اعتبار سے، ایک خالق کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کسی کوئی خالق نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسرا مخلوق کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اکیلا پیدا کیا کہ نہیں، ماں کے پیٹ سے وہ اکیلا آیا ہے اس دنیا میں، اس کے پاس کچھ تھا، بدن پہ کپڑا تھا، سر پہ ٹوپی، پاؤں میں جوتے، کچھ تھا اس کے پاس، خالی ہاتھ، برہنہ بدن. پھر اللہ تعالیٰ نے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب منظر پہ ذرا غور کریں، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اس کے لیے مال ممدود بنا دیا. مال ممدود کیوں؟ مال جانتے ہیں، مال ممدود کیا ہے؟ لمبا چوڑا. قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی یہ ممدود کا لفظ استعمال ہوا ہے، جانتے کہاں؟ وظل ممدود، سایہ وسیع اور چوڑا جس میں کوئی انٹرپشن نہیں، اور مال وسیع اور چوڑا جس میں کوئی انٹرپشن نہیں. دیکھیں ذرا سیاق دیکھیں، آپ اگر دھوپ میں چل رہے ہیں اور سایہ نہ ہو کیسے لگے گا آپ کو؟ پریشانی ہے. اگر سایہ تو لیکن دور دور سایہ ہے، پریشانی ہے. لیکن اگر سایہ ہے، مسلسل سایہ ہے، اس میں خوشی ہوتی ہے، آسانی ہے. میں نے پیدا تو اکیلا اسے کیا، کچھ بھی نہ تھا اس کے پاس، اس کے پاس یہ مال کہاں سے آیا؟ مال کون سا مال؟ ممدود. ممدود کا مطلب ہے اتنی وسیع مال ہے تجارت میں، یعنی سونا چاند کی تجارت میں اس کا حصہ ہے، بھیڑ بکروں کی تجارت میں اس کا حصہ ہے، زمیندار زمینوں کی پراپرٹی میں اس کا حصہ ہے، یعنی وہ کون سا کاروبار جس میں اس کا حصہ نہیں ہے؟ وسیع مال ہے. آج کل دیکھیں کس صورت میں یہ موجود ہے، آج کل کے دور میں شیئرز، شیئر ہولڈر ہیں. مجھے تعجب ہے جو دنیا کا آج کل امیر ترین انسان ہے، وارن بوفن کے نام سے امریکن ہے، 68 سال کی عمر اس بندے کی، اس بندے کی میں نے ایک دفعہ نیٹ پہ بایوگرافی دیکھی، 100 سے زیادہ کمپنی ہے دنیا کی، سب سے بڑی کمپنیاں جو ہیں ان سب میں اس کا شیئر ہے. مجھے یاد آ گیا، وجعلت له مالا ممدودا، ماں کے پیٹ سے جب وہ نکلا برہنہ بدن کچھ بھی نہ تھا، اسے کس نے یہ توفیق دی ہے، کتنی مال اس نے کما لیا. اچھا، وبنین شہودا، مال کیسا ہے؟ ممدود ہے. بنین کیسے ہیں؟ بنین نرینا اولاد، بیٹے، بیٹیاں نہیں، بیٹے. شہودا جو شاہد سے، جو ہمیشہ اس کے ساتھ، گواہ کسے کہتے ہیں؟ شاہد کون؟ گواہ ہے نا. گواہ کون ہوتا ہے؟ جو حالات حاضرہ سے واقف ہو، جو وقوع میں موجود ہو، جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، جو غائب نہ ہو. اولاد بھی ایسی دی جو نرینہ ہے، بیٹے ہیں، جس کا ہر انسان خواہش مند ہے، اور وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں. بنین ایک نہیں، ابن نہیں، بنین تعداد میں بھی زیادہ ہے، اور شہود ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں، آگے پیچھے چلنے والے. ومہدت له تمہیدا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے لیے راستہ بھی آسان کر دیا. اس دنیا میں تجارت کے لیے، رزق تلاش کرنے کے لیے راستے آسان ہموار کر دیے. مجھے کلینک میں جانے کے لیے اب اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ پہاڑوں کے اوپر مجھے ہائکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، راستہ ہموار ہے، میں آسانی سے زیادہ آسانی سے جاتا ہوں. اگر تصور ہم کرتے کہ میری کلینک جو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہوتی، تو میرا نہیں خیال کہ میں ہر اتوار کو یہاں پہ درس پہ آتا. مجھے اوپر جانے آنے کے لیے تو ایک دن تو پورا چلا جاتا میرا. اس زندگی کیسے آسان ہوتی، کتنی مشکل زندگی ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے رزق جو کمایا ہے، جو اولاد اسے ملی ہے، جو اس کا آگے پیچھے چلنے والی ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے، کس نے آسان کیا ہے؟ اسے رب نے آسان کیا ہے جس نے پیدا کیا ہے. وہ محت المید ثم یطمع ان ازید، ثم یطمع ان ازید، وہ اسی خواہش میں رہتا ہے ہمیشہ کہ میں اسے اور بھی دوں، اسے اور بھی دوں. اللہ اکبر. ہر انسان خواہش مند ہے، دیکھیں فطرت ہے انسان کی، کہ اس کے پاس مال سب سے زیادہ ہو، اولاد سب سے زیادہ اور اچھی ہو، بیوی سب سے خوبصورت ہو، گھر سب سے بڑا ہو اور اچھا ہو، سواری سب سے اچھی ہو. دیکھیں یہ خواہشات ہیں انسان کی، اور اگر یہ شرعی حدود میں ہو تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن اگر یہ حد سے گزر جائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث بن جائے، تب مصیبت ہے، تب یہ نعمت نقمت میں بدل جاتی ہے، اور پھر ان کا حساب دینا بھی دشوار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اس انتظار میں بھی ہے، اس خواہش میں بھی ہے، اس سے بھی زیادہ دوں. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں. وہ یہ توقع نہ کرے، یہاں پر تو میں نے اسے بہت کچھ دیا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ توقع وہاں پہ نہ کرنا، یہاں پر کرنا تو کرو. اللہ تعالیٰ نے دنیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کو بھی دی ہے، دشمن کو بھی دی ہے. آخرت صرف دوستوں کے لیے ہے، وہاں پہ دشمن کی جگہ نہیں ہے. اولیاء الرحمن کی جگہ ہے، اولیاء الشیطان کی کوئی جگہ نہیں وہاں پہ، یاد رکھیں. کل، ہرگز نہیں. یہ گمان تمہارا غلط ہے کہ یہاں پر جیسے میرے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مجھے دیا ہے، مجھے چنا ہے، وہاں پر مجھے دے گا. بعض مشرکین یہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرتے ہوئے، بحث کرتے ہوئے، بھی آپ عجیب سی بات کرتے ہیں، دیکھیں میرے پاس اولاد دیکھیں، مال دیکھیں، دولت دیکھیں، شان شوکت دیکھیں، عزت دیکھیں، جس نے یہاں پہ دی وہ وہاں پہ بھی دے گا مجھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں. یہ گمان اپنے ذہن سے نکال، دل سے نکال دو. کیوں؟ انہ کان لآیات عنیدا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتا تھا. کب؟ جاننے کے بعد. عنید کسے کہتے ہیں؟ سرکش کو. سرکش کون ہوتا ہے؟ جو جاننے کے بعد ہٹ درمی کی وجہ سے جھٹلائے. اس کا مطلب یہ مشرکین عرب جان چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نبی ہیں، جان چکے تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأرهقه صعودا، یہاں پر تو میں نے مہت لو تمہید دنیا میں، لیکن وہاں پر سأرهقه صعودا، اسے مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. اور صعود، ارہاق کسے کہتے ہیں؟ جب کسی کے آپ سر پہ یا کندھے پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں جو اٹھا نہ سکے، اسے کہتے ہیں آپ نے اس کو ارہاق کر دیا ہے، لاچار اور کمزور کر دیا ہے. سأرهقه صعودا، وہ صعودا کہتے ہیں ایک جہنم، ایک پہاڑ ہے، جہنمی جو اس پہاڑ پہ چلتا جائے گا، سبحان اللہ، چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، کئی سالوں تک، پھر اسے اترنا پڑے گا، پھر چڑھے گا، پھر جہنم میں اس کے لیے عذاب ہے. یہ خاص جگہ کا نام اور پہاڑ کا نام ہے. یہاں تک رکتے ہیں ذرا. یہ جو آیات ہیں ذر ومن خلقت وحیدہ سے لے کے سورہ کو سعودہ تک، مفسرین فرماتے ہیں ایک تو خاص نازل ہوئی ایک شخص پر، نمبر دو اگر آپ غور کریں ہر انسان کی زندگی میں یہ آیتیں اس پر بھی ہر انسان پر بھی فٹ آتی ہیں. دیکھیں کیسے. وہ انسان کون ہے جانتے ہیں؟ الٹا بتایا. الولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ کون ہے؟ خالد بن ولید کے والد ہیں. خالد بن ولید بن مغیرہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردار ہے خالد بن ولید کا والد الولید بن مغیرہ. سردار ہے, حکمت والا ہے, سمجھدار ہے, مال و دولت والا ہے, اولاد 12 بیٹے ہیں. خالد بن ولید ایک ہے 12 میں سے, 12 بیٹے ہیں. مال و دولت بڑے تاجر ہیں. ذرا غور کریں جو اللہ تعالیٰ نقشہ بیان کیا کیسا ہے. ذرنی ومن خلقت وحیدہ, کہتے ہیں اپنے باپ ماں باپ کا ایک تھا, وہ اکیلا بھی آیا ہے, تھا بھی ایک. اس کے بیٹے کتنے تھے؟ 12 تھے. وہ جعلت المال ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید. وہ یہ بھی کہتا تھا مجھے اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ دے گا, کوئی مشکل نہیں ہے. کلا انہ کان لی آیات عنیدہ سأرهقہ صعودا. اسے قریشوں نے بھیجا, ابو جہل ابو لہب, لو یہ آپ سمجھدار ہو, ہمارے سمجھنے سے سمجھتا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا آپ جا کر بات کر کے دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں, کون؟ الولید بن المغیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند آیات پڑھ کے سناتے ہیں. وہ شخص وہاں سے اٹھتا ہے, اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے. تو مشرکین نے کہا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اس پر بھی چل گیا. یہ شخص اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہے, اس رنگ اڑا ہوا ہے, یہ کوئی خیر کی خبر نہیں لے کے آ رہا, اس کا جادو کا اثر اس پر بھی ہو گیا. تو اس شخص نے آ کے کہا جی کیا خبر ہے؟ اس شخص نے کہا اللہ کی قسم میں شاعروں کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں, جانتا ہوں شاعر کیسے تو شعر کیا ہوتا ہے. محمد شاعر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں جادوگروں کے پاس بھی بیٹھا ہوں, میں جانتا ہوں جادوگر کیسے ہوتے ہیں, جادو کیا ہوتا ہے. اللہ کی قسم یہ جادوگر بھی نہیں ہے. میں کاہنوں کے پاس بھی بیٹھا ہوں, میں جانتا ہوں کاہن کیا ہے اور کہانت کیا ہوتی ہے. اللہ کی قسم یہ کاہن نہیں ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ خبر ابو جہل کو پہنچے, ابو جہل سے گھر میں گئے, دیکھ ادھر آؤ, لگتا ہے کہ محمد کا جادو تجھ پر بھی چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک کہ تم جا کر غور و فکر کر کے کوئی بھی جھوٹ کوئی بھی بات نکالو نہیں, تمہیں معاف نہیں کریں گے ہم, تمہارے سے اللہ تعالی کو ہم اعلان کر دیں گے. اب سردار دوسرے سردار کو کہہ رہا ہے, اور وہاں پر سردار کے لیے لا تعلی کا مطلب ہے سزائے موت. اس زمانے میں شخص نے کہا اچھا میں سوچتا ہوں. اس نے کیا سوچا؟ اس نے کیا کہا؟ دیکھ اللہ تعالیٰ نقشہ کیا پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ فکر وقدر, اس نے سوچا اور اندازہ لگایا. فقتل کیف قدر, ہلاک ہوا وہ جو اس نے سوچا اور اس نے گمان کیا. اسے سوچا کیا, گمان کیا کیا نہیں, اس سے پہلے ثم قتل کیف قدر, پھر وہ ہلاک ہوا جو کچھ اس نے کہا, جو کچھ اس نے سوچا تھا, جو اس نے گمان کیا تھا, جو اندازہ لگایا تھا. ثم نظر, پھر اس نے دیکھا. دیکھا یعنی میں دیکھ رہا ہوں, یعنی میں سوچ رہا ہوں. پھر اس نے دیکھا سوچا. ثم عبس وبصر, اللہ اکبر, ذرا غور کرے. ثم عبس, عبوس کہتے ہیں چہرے کی سلوٹوں کو تنگ کر دینا, یہ کیا ہے؟ یہ عبوس. عبس وبصر, ان کو ڈھیلا چھوڑ دینا. دیکھیں نظر سوچا, عبس چہرے کو تنگ کیا, یعنی کچھ ناگواری ہے, یعنی میں کہنے والا ہوں لیکن بات صحیح نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھیں وبصر, تھوڑا سا چہرے کو ڈھیلا چھوڑ دیا, یعنی کہنا تو ہے کچھ نہ کچھ, جھوٹ تو بولنا ہے نا. دیکھیں انسان کے اندر جب فطرت کی جنگ ہوتی ہے نا اپنے ساتھ, ضمیر سے جنگ ہو رہی ہے, ضمیر سے. اب ایسا دیکھیں ثم نظر سوچا, ثم عبس وبصر, ثم ادبر واستكبر. بس اب وہ, اب اس نے منہ پھیر لیا اور تکبر پہ آ گیا. تکبر کیوں؟ کیونکہ اب اس نے جھوٹ بولنا ہے, اب اس نے بڑی بات کر دینی ہے. اچھا کہا کیا؟ فقال ان هذا الا سحر يؤثر, کہ یہ کیا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے یہ تو جادو ہے. یؤثر جو جس کا اثر ہوتا ہے اور جو روایت کیا جاتا ہے اثر سے, ایک تو اثر ہوتا ہے تاثیر سے, ایک اثر سے یعنی روایت کیا جاتا ہے. یعنی وہ جیسے عام جادو کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پہلے اس نے کیا کہا قسم کھائی کہ نہیں کہ جادو نہیں ہے. دیکھیں جب آپ زمین سے لڑتے ہیں تو آپ کے چہرے کی سلیٹیں بھی تبدیل ہوتی ہیں. اب آپ جب دیکھیں جب انسان جھوٹ بولتا ہے, اس لیے لائی ڈیٹیکٹر جو ہے ایک مشین بھی بن چکی ہے کہ آپ جھوٹ کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. آپ کا جسم آپ کو اجازت نہیں دیتا, آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوگی, آپ کا چہرہ بھی, پسینے کو آپ روک نہیں سکیں گے. اس لیے اس کے لیے جو بڑے جھوٹ بولنے والے ہیں نا, وہ بڑے تجربے سے گزر کے ان ٹیسٹوں کو پار کر کے پھر وہ جیسے جاسوس ہوتے ہیں بڑے بڑے سپائز جو ہوتے ہیں, ان کو پتہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے کہ جھوٹ کیسے بولنا ہے, بچنا ہے نا. اب جاسوس کی سزا تو موت ہے, اب اگر ان چیزوں سے بچنا ہے تو اس کی ٹریننگ ہوتی ہے باقاعدہ, خاص ٹریننگ ہوتی ہے. لیکن شروع میں کیا ہوتا ہے, اب یہ تو ٹریننگ نہیں ہے نا, حالانکہ دیکھیں کافر ہے لیکن اللہ تعالی نے ایسا نقشہ بیان کیا ہے کہ اس ایک ایک باریک بینی, اس کی شکل کیسی ہے, اس کی سوچ کیسی ہے, اس نے کیا کیا ہے. اچھا اس نے کہا کیا زبان سے, دیکھیں دل سے کیا سوچا, دماغ میں کیا بات آئی, آنکھ سے کیا دیکھا, زبان سے کیا کہا. ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر. اچھا یہ تو جان چکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کہنے سے جادوگر ہو گیا, خوش ہو گئے مشرکین. لیکن جو کلام وہ تلاوت کرتے ہیں ان کا یہ فرمان, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تم کیا کہتے ہو؟ اب اس کا اثر دل پہ ہو چکا تھا نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی زبان, ان ھذا الا قول البشر, یہ تو بشر کا قول ہے. اب جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں سأصلیہ سقر, اب اسے سقر میں داخل کر کے رہیں گے. صلا یعنی قریب کیا, اس میں داخل کیا. وما ادراک ما سقر, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا جانے سقر ہوتی کیا ہے, اور اے سننے والے تو بھی نہیں جانتا سقر ہوتی کیا ہے. سقر جہنم کے درکات ہیں, جانتے ہیں جنت کے درجات ہیں, جہنم کے درکات ہیں, درکات یعنی گہرائیاں ہیں, اس میں گہرائیوں میں سے ایک گہرائی کا نام سقر ہے. سقر کیسی ہے؟ لا تبقی ولا تذر, کچھ چھوڑتی نہیں ہے, جو اس میں چلا جاتا ہے نا اس کو چھوڑتی نہیں ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اسے نہ زندہ چھوڑتی نہ مردہ چھوڑتی ہے, اس میں نہ موت آتی نہ زندگی ہے. لا حول ولا قوة الا بالله اللهم اننا نعوذ بك من النار. یہ کیسی جگہ ہے جہاں پر انسان موت کے لیے ترستا ہو موت بھی نہیں آتی, زندگی کے لیے ترستا ہو زندگی بھی نہیں ہے. تعجب کی بات ہے. لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر, اس چمڑی کو جلا کر رکھ دیتی ہے, گوشت کو نہیں رہنے دیتی جسم کے اوپر. علیہ تسعۃ عشر, یہ جو جہنم ہے بڑی, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. علیہ تسعۃ عشر 19 فرشتے ہیں. یہاں پر پھر رکتے ہیں, تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. جب یہ بات الولید بن مغیرہ نے بتائی جا کے تو سارے خوش ہو گئے. وہ پتہ ڈر کیا تھا, اگر ایک سردار مسلمان ہو جائے ایمان قبول کر لے تو پھر اس کے جو ماتحت تھے وہ بھی ایمان قبول کر لیتے, اور جب ایک سردار ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو پھر وہ کمزور اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. تو پہلی خوشی یہ تھی کہ اس شخص نے جھوٹ بولا جو کچھ بھی کہا, ہمارا ساتھ دیا. دوسری خوشی یہ تھی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں, پھر یہاں پر کہتے دیکھا یہ کیسے جہنم ہے, ارے 19 فرشتے ہیں صرف. ایک شخص نے کہا کہ دو تم سنبھال لو پوری قوم, 17 میں سنبھالوں گا. یہ جہنم جس کی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ڈراتے ہیں. اب ام فانذر کو یاد رکھیں, کسی سے ڈرایا جا رہا ہے, سقر کی بات آ گئی ہے, یہی ڈرانے کی بات ہے. کسی نے کہا, کسی اور مشرک نے, ارے 19 ہے تو ہمارے دیکھیں ہماری قوم کتنی ہے, ارے تم 19 کے پر بھی غالب نہیں ہو سکتے, تم تو ہمیشہ بچپن سے تیر اندازی اور تلوار سے تمہاری زندگی گزری ہے, تلوار کے ساتھ جنگ کرتے ہو, 19 کو تم مغلوب نہیں کر سکتے. تعداد کیوں بیان کی اللہ تعالی نے؟ 19 فرشتے, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر فرشتوں کو بھی جہنم عذاب دے گی کہ نہیں؟ اور پھر 19 ہیں, اور پھر تعداد 19 کیوں ہے؟ اللہ اعلم 19 تعداد کیوں ہے, اللہ اعلم, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. لیکن اسے بیان کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے, خاص اس موقع پر جب وہ شکوک و شبہات سے پہلے بھرے ہوئے ہیں؟ جواب اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ, آگ کے اصحاب, جہنم کے جو اصحاب ہیں, جو اہل جہنم ہیں, یعنی جو فرشتے ہیں جن کا ذکر ہم نے کیا ہے, ان کو اصحاب النار کہا, الا ملائکہ, کہ ہیں فرشتے, یاد رکھیں, پہلی بات یہ ہے. وما جعلنا عدتهم الا فتنہ, وہ ہیں ہی فرشتے, کچھ اور مخلوق نہیں, فرشتے ہیں, اور ان کی تعداد بھی اتنی جتنی بیان کی گئی, 19 ہیں, لیکن بیان کی گئی فتنہ ہے, امتحان ہے, فتنہ یعنی امتحان ہے, کس کے لیے؟ للذین کفروا, کافروں کے لیے امتحان ہے. وجہ, لیستیقن الذین اوتوا الکتاب, تاکہ اہل کتاب کو ایمان پیدا ہو جائے. وہ کیسے؟ فرشتوں کی تعداد 19 ہے, یہ اہل کتاب بھی جانتے ہیں, تورات انجیل میں اس کا ذکر ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کریں گے کہ 19 تعداد ہے, ان سے موافقت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ موافقت ہوئی تو وہ تسلی ہوتی ہے کہ نہیں, ان کا ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں, یعنی وہ اسلام کے قریب ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ان کو لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا, اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے, زیادہ ہو جائے. وہ کیسے؟ جب آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں تو مومن کے ایمان کے کیا تقاضا ہے؟ آمنا وصدقنا, یہ ایمان کامل کی نشانی ہے, یہ ایمان کی زیادتی کی نشانی ہے. ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون, اور کسی شک و شبہ میں نہ ہو جن کو کتاب دی گئی, یعنی اہل کتاب, والمؤمنون, اور مومن جو ہے کہ مشرکوں کے بات سن کے یہ پریشان نہ ہو. وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, اور جن کے دل میں مرض ہے, اور کافر, والکافرون, مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس تعداد سے مثال کیوں بیان کرنا چاہیے؟ اچھا ذرا غور کریں, فی قلوبہم مرض والکافرون, یہ سورت کون سی ہے؟ مکی سورت ہے, یہ بیان کر رہے ہیں نا. فی قلوبہم مرض کون ہے؟ جن کے دل میں مرض ہے, منافقین ہیں. مکہ منافقین تھے نہ تھے؟ اچھا, اہل کتاب کہاں پر تھے؟ مدینہ میں تھے. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے مدنی آیت ہے, لمبی ہے, موضوع سے ہٹ کے تھوڑا سا جو عام تھا تسلسل تھوڑا سا ٹوٹ گیا یہاں پہ, اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہی ہے, اس میں جواب دیا گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا ہے. اور فیق المرض, مرض جو ہے وہ نفاق کی بھی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور شک و شبہ کی مرض بھی ہوتی ہے جو ان کے دل میں تھی. تو دونوں طریقوں سے یہ بات درست ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی اہل کتاب اور جن کے دل میں مرض ہے, مشرکین, کافروں نے, اور جن کے دل میں مرض ہے, انہوں نے کیا کہا؟ ماذا اراد اللہ بهذا مثلا, اللہ تعالیٰ اس چیز سے کیا مثال کیوں بیان کی, اس کے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کذالک, اسی طریقے سے, یضل اللہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کر دے, ویہدی من یشاء, اور جسے چاہے ہدایت دے دے, وما یعلم جنود ربک الا هو, اور اللہ تعالیٰ کے لشکر کو, اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. کبھی ہوا کی صورت میں، کبھی آندھی کی صورت میں، کبھی طوفان کی صورت میں، کبھی چوٹوں کی صورت میں، کبھی ٹڈیوں کی صورت میں عذاب ہے مختلف طریقے کے، اللہ کے لشکر ہیں، کبھی طیراً ابابیل کی شکل میں چھوٹے سے پرندے، بڑے بڑے ابراہ جیسے بڑے بڑے ایسے گورنر حاکم کو تباہ کر دیں جن کا وجود بھی نہ رہے، سبحان اللہ. وما ہی الا ذکر للبشر، یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ جو آیات ہیں، یہ جو جہنم کو ذکر کیا گیا ہے، یہ تو نصیحت ہے بشر کے لیے، انسانوں کے لیے. کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی. واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھل جائے. وصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ، جب اس کی روشنی چھا جائے، جب وہ روشن ہو جائے. انہا لاحد الکبر، کہ یہ جہنم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے. آپ کیا بتا، اللہ تعالیٰ نے کتنی بہت بڑی چیزیں چھپا رکھی اللہ تعالیٰ نے، اور کیا کیا چھپا رکھا، اللہ تعالیٰ کی ملکوت کتنی ہے کوئی جان نہیں سکتا. جہنم جو ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ بڑی چیزوں میں سے صرف ایک ہے. لاحد الکبر، نذیرا للبشر، نصیحت ہے، آگاہی ہے بشر کے لیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے یہ؟ کلا والقمر، چاند کی قسم ہے، رات کی قسم ہے، صبح کی قسم ہے. کیونکہ ان لوگوں نے جب یہ سنا، مشرکین، ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر کرو بد دعا ہمارے اوپر، اور ہمیں دکھاؤ جہنم ہوتی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کہی، کلا، ہرگز نہیں. اور قسم ہے چاند کی، چاند کی قسم کیوں؟ سبحان اللہ، ہے حکمت واللہ اعلم. یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں چاند جو ہے مختلف مرحلوں سے گزرتے پورے مہینے میں، اور اس کو مختلف مرحلوں سے گزرنے کے لیے وقت درکار ہے. 30 دن یا 29 دن درکار ہے، درکار ہے کہ نہیں؟ یہ وقت درکار ہے. تو تمہیں جلدی کی چیز کی ہے؟ وقت مقرر ہے، اگر بات سمجھ لیتے ہو تو بچ سکتے ہو عذاب سے، ورنہ عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتے ہیں. تو ایک تو چاند کی مثال دی، پھر واللیل اذا ادبر، پھر یہ دیکھو کہ رات آتی ہے ایک لمحے میں آتی ہے. کیا رات ایک لمحے میں چلی جاتی؟ نہیں، رات ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ رات ہے، اس کا ایک خاص وقت ہے. اپنے وقت سے پہلے ڈھل سکتی ہے رات؟ نہیں. تو تمہیں کسی کی جلدی ہے؟ واللیل وصبح اذا اسفر، صبح کو دیکھیں، دن کی روشنی کو دیکھیں، کیا ایک لمحے میں آ کر چلی جاتی ہے؟ نہیں. اسے دن میں آپ پورا دن انتظار کرتے ہو، شام کی، شام کو سہرات انتظار کرتے ہو دن کی، تو ابھی بھی انتظار کرو، تمہیں کیا مشکل ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے، ایمان قبول کرے، اور جو چاہے پیچھے رہے. یعنی جو ایمان قبول نہیں کرتے ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں، خیر سے بالکل دور، سب سے پیچھے، اور شر کے قریب. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے دور ہونا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نہ تو وہ خیر چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ہے شر پسند، نہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس کے لائق ہی نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے لائق ہیں. کافر کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نہیں اور کرم بھی نہیں ہے، وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اپنی خاص رحمت سے عنایت فرمائے، خاص کرم سے عنایت فرمائے. اچھا، آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم چاہے آگے بڑھو یا پیچھے، یا پیچھے رہو. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس جو کچھ کما چکی ہے وہ اسی چیز کی گروی میں ہے. رہن کہتے ہیں گروی کو. اللہ اکبر، ذرا غور کریں الفاظوں پہ. تم جو کچھ کر کے آئے ہو، جو کچھ کر رہے ہو، تم اسی کے گروی میں ہو، وہ ضائع نہیں جائے گا آپ کو. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ہم ایک دن کہیں گے ارے یہ کیسی کتاب ہے، نام اعمال، اس میں نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، کچھ بھی نہیں، اس میں کم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا اس نے، ہر چیز مکمل موجود ہے. اللہ اکبر، جو کچھ کر رہے ہو وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے وہاں پہ، کرتے یہاں پہ ہو انتظار وہاں پر کر رہی ہے وہ چیز تمہارے لیے. آپ کا استقبال آپ کے اپنے اعمال ہی کریں گے. اچھے ہیں تو اچھا استقبال ہوگا, برے ہیں تو اچھا ہے کہ توقع نہ رکھیں. الا اصحاب الیمین, اصحاب الیمین عام طور پہ جب بات وعید کی آتی ہے نا, نظارت کی آتی ہے, ڈرانے کی آتی ہے, تو اس کا مطلب تم جو کچھ کرو برا کر رہے ہو اور وہ تو تم اس کی گروی میں ہو. تو اصحاب الیمین برا کرتے ہیں کیا؟ ہرگز نہیں. الا اصحاب الیمین, الا وہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں, دائیں جانب والے ہیں, جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ وہ مومن لوگ ہیں جن زندگی ساری اللہ تعالیٰ فرما برداری میں گزاری اور اللہ تعالیٰ کو رضا کرنے کے لیے گزاری. ان کا حال کیا ہے؟ فی جنات یتساءلون, جنتوں میں ہیں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. کس کے متعلق؟ عن المجرمین. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ مجرموں سے سوال کرتے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما سلککم فی سقر, کہ تمہیں سقر میں کس چیز نے ڈالا؟ سقر میں کیوں گئے ہو تم لوگ؟ جنت اور جہنم کے ایک قریب ہے ایسے نہیں, جنت اور جہنم دور ہے, لیکن اللہ تعالی جنتیوں کو انعام بخشے گا کہ وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے اور ان سے کلام بھی کریں گے اور جہنمی جواب بھی دیں گے. ایک وقت ایسا بھی آئے گا. ما سلککم فی سقر, ارے تم وہاں پہ کیا کر رہے ہو جہنم میں, سقر کے وادی میں کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ قالوا, وہ کہیں گے لم نکن من المصلین, ہم نماز تو نہیں پڑھتے تھے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, بے نمازی سب سے پہلے. ولم نکن نطعم المسکین, اور ہم زکات اور خیرات نہیں دیا کرتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین, اور بحث مباحثے کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی بیٹھ جاتے تھے. آج آپ دعوت توحید کی دعوت دیتے, سنت کی دعوت دیتے ہیں, لوگ بحث مباحثہ کرتے ہیں, یہ غلط ہے, یہ ایسا نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہے. بعض لوگ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اس گروہ کے جو حق کی مخالفت کرتا ہے, اور وہ سمجھتے ہم تو خاموش ہیں, بھائی ہمارا کیا ہے. نہیں, شرک بدعات اور خرافات کا ساتھ دینے والا بھی برابر کا شریک ہے, یاد رکھیں. ہم انہیں کے ساتھ بیٹھے رہتے اور بحث مباحثہ میں شریک ہوتے. وکنا نکذب بیوم الدین, اور ہم قیامت کے دن کو بھی جھٹلاتے تھے. میرا سوال یہ ہے کہ کافر سے نماز متعلق سوال کیا جائے گا؟ کہ بات سیاق سبق تو کافر کو متعلق ہے. وکنا نکذب بیوم الدین, قیامت کو جھٹلانے والا مسلمان ہوتا ہے کیا؟ جس کا ایمان آخرت پر ہے ہی نہیں, تو بات کس کی ہو رہی؟ کافر کی ہو رہی. تو پھر کافر کیسے کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا کافر پر نماز فرض ہے؟ کیا کافر پر روز زکات فرض ہے؟ کیا کافر پر ارکان اسلام فرض ہے؟ سوال یہ ہے. جواب کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں, کیا کافر سے سوال, کافر سے کیا نماز کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا؟ تیسرے لفظوں میں, کیا کافر سے, کیا کافر کو نماز ترک کرنے کی بھی سزا دی جائے گی؟ دی جائے گی, آپ بھی کہتے ہیں دی جائے گی, آپ بھی کہتے ہیں کافر ہے. اچھا, کافر نماز پر نماز ہوگی اس کی؟ تو پھر
حکم میں سب کی,
بارک اللہ فیک, حکم میں سب شریک ہے. پہلی بات یہ ہے, یہ جو حکم ہے سب کے لیے ہے. جس نے ایمان قبول کیا اسے نماز تو پڑھ لی ہے, کیونکہ وہ اس قابل ہوا کہ وہ نماز پڑھ سکے. جس نے کفر کا راستہ اختیار کیا اسے نماز نہیں پڑھی, تو اسے کفر کا الگ حساب دینا پڑے گا, نماز چھوڑنے کا الگ حساب دینا پڑے گا, زکات چھوڑنے کا الگ حساب دینا پڑے گا, روزہ چھوڑنے کا الگ حساب دینا پڑے گا, اور حج چھوڑنے کا الگ حساب دینا پڑے گا. اس کی مثال, ایک شخص وضو نہیں کیا, اس نے کیا بغیر وضو کے, نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا. تو وضو اس کے لیے شرط ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص کہے نہیں کیونکہ وضو نہیں کیا میں نماز بھی نہیں پڑھتا, مجھ پر نماز ہی فرض نہیں ہے, تو اس کی پکڑ ہوگی کہ نہیں؟ تو اسلام بھی شرط ہے کہ نہیں؟ نماز کے لیے شرط ہے کہ نہیں؟ جب اسلام قبول نہیں کرتا وہ, کیا نماز کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے؟ جیسے کہ وضو سے, وضو نہ کرنے سے جو شخص نماز چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے کہ ہم وضو نہیں کرتے, ہم پر نماز ہی فرض نہیں, نماز اس پر فرض جو وضو کرتا ہے. اسی طریقے سے یہ بات غلط ہے. اور اگر اسلام شرط ہے تو اسے طہارت بھی شرط ہے نماز کی. تو یہ قول راجح ہے علماء میں سے، علماء کے اقوال میں سے، کہ کافر سے قیامت کے دن حساب میں کفر کا الگ حساب، کفر کا وہ الگ جواب دے، الگ حساب ہوگا جہنم میں، اور نماز روزے جتنی بھی اسے ترک کیے، جتنی ارکان اسلام فرائض، سب کا الگ الگ حساب ہوگا. اچھا کہ کافر نماز پڑھ لے تو اس کا قیامت کے دن کوئی تخفیف ہوگی؟ قبول ہی نہیں ہے. بارک اللہ فیک. تو کتنی حسرت ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر. تو اس کو کفر کا، کفر کی وجہ سے دیکھیں، اس لیے دعوت اور تبلیغ میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، توحید ہے. جس کی توحید نہیں اس کی کوئی خیر بھی نہیں ہے. کافر قیامت کے دن، کیونکہ توحید میں اس کا بڑا مسئلہ ہے، توحید کو اس نے سمجھا نہیں ہے، توحید کو اس نے جھٹلایا ہے، توحید عبادت کو شرک کیا ہے، تو وہ اس شرک کا بھی جواب دے ہے، کفر کا بھی جواب دے ہے، اور اس کو سزا نماز کو چھوڑنے کی بھی ملے گی، زکوٰۃ کو چھوڑنے کی ملے گی، اگرچہ وہ زندگی ساری نماز پڑھتے سجدے کرتا رہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اتانا الیقین، کب تک یہ کرتے رہے؟ جب تک ہمیں موت نہیں آئی، مرتے دم تک ہی کیا کرتے، جھٹلاتے رہے، بے نمازی، صدقات خیرہ نہیں دیتے تھے، دین قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. کب تک؟ حتی اتانا الیقین. یقین کسے کہتے ہیں؟ حتی اتانا الیقین کیا اس آیت میں؟ موت ہے. اور قرآن مجید کا سیاق و سباق دیکھیں آپ، وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے کب تک؟ جب تک کہ موت نہ آ جائے. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. بعض لوگوں سے غلطی ہوئی، وہ کہتے ہیں یقین کا مطلب ہے کہ جب تک تمہارے دل کے اندر علم یقین نہ پیدا ہو جائے تب تک تو عبادت کرو، جب علم یقین پیدا ہو جائے تو تب تکلیف ختم ہو گئی ہے، اب تم اللہ کے بزرگ بن گئے ہو، اللہ کے دوست بن گئے ہو، ولی اللہ بن گئے ہو، اور ولایت کے درجے پار کر چکے ہو، اب تم مکلف نہیں رہے ہو. اسے کہتے ہیں توحید خاصۃ الخاصۃ، توحید عامہ جو ہم لوگ کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں لا معبود الا اللہ. توحید الخاصہ ہے لا محبوب الا اللہ، ایک اور بلند درجہ ہے. توحید خاصۃ الخاصۃ لا موجود الا اللہ، کیونکہ یقین اتنا بڑھ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں شامل ہو، وحدت الوجود، ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ با صوفیوں کا عقیدہ ہے. جی وہی لا محبوب لا مقصود ہے، دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ لا معبود الا اللہ، دوسرا ہے لا محبوب لا مقصود الا اللہ، تیسرا ہے لا موجود الا اللہ. اب یہ سب طے کر کے پہنچ گئے لا موجود الا اللہ کی طرف، کیا مطلب ہے؟ کہ اسے پوری کائنات ایک ہی وجود لگتی ہے، وہ ہے اللہ تعالی. خالق مخلوق میں فرق ختم ہو جاتا ہے، کوئی فرق نہیں خالق مخلوق کا، عابد معبود کا کوئی فرق ہے، تو پھر عبادت کیوں کرے؟ وہ عبادت تو بیچارے وہ کرے نا، ہمارے جیسے لوگ جو توحید کی پہلی سیڑھی کے قریب ہے، وہ پہلی سیڑھی بھی طے نہیں کی. یہاں پر وعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت، معتبر تفسیر کوئی بھی دیکھ لیا آپ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آخر وقت تک نماز پڑھتے رہے کہ نہیں؟ اور آخر میں کیا خواہش کرتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ الصلاۃ 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 الصلاۃ. اور خواہش مند تھے کہ آپ سب نماز پڑھیں، اور آخر میں نماز بھی پڑھی. تین مرتبہ پانی ڈالا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر، کس لیے؟ تاکہ نماز کے لیے ان کے حال بہتر ہو جائے، اور نماز کے لیے پڑھنے کے لیے قابل ہو جائے اور نماز پڑھیں. تو آخر وقت تک تو آپ سے سب نماز پڑھتے رہے. اور یہ بعض صوفی جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ آج بھی یہ کوئی افسانے نہیں ہیں، کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں. آج دیکھیں ہمارے ملکوں میں بعض ایسی جگہیں ہیں، ایسے پیر بیٹھے، ایسے ولی بیٹھے ہیں، جھوٹے ولی، نماز کا وقت ہو گیا ہے، مراقبے میں بیٹھے ہیں، سر گھٹوں میں رکھی، اور یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ کیوں نہیں نماز پڑھتا بھائی؟ تو بھی خاموش اختیار کرو، چپ، سن لوں گا مصیبت آ جائے گی. یہ تو پہنچے ہوئے ہیں، نماز تو ہمارے لیے ضروری ہے، یہ تو پہنچ چکے ہیں. ابھی کہاں پہنچ چکے ہیں؟ بیٹا ادھر ہے، کہاں پہنچ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تک رسائی ہے اس کی بھائی، وہ پہنچا ہوا ہے. اور بعض وقت اصحاب الخطوہ جانتے ہیں، قدم والے لوگ. کیا مطلب ہے؟ ارے تو ابھی مدینہ سے پڑھ کے ہے نماز, ایک قدم مکہ دوسرا قدم مدینہ. یہ تو ہم لوگ بیچارے ادھر پڑھتے, وہ تو حرمین میں پڑھ کے آتا ہے. لوگوں کو کتنا بیوقوف بنایا جا رہا ہے. تعجب اس بات پر نہیں کہ یہ لوگ اتنے بڑے جھوٹے ہیں, تعجب اس بات پر ہے مجھے کہ اتنے بڑے جھوٹ کو ماننے والے موجود ہیں.
ان کی کیسے ہو جاتی ہے جب وہ فتوا دیتے ہیں حرمین کے پیچھے نماز
میں؟ کیا
فتوا دیتے ہیں حرمین کے پیچھے نماز میں؟ ان کی کیسے ہو جاتی ہے؟
اللہ اکبر. جو باطل, جب انسان باطل پہ آ جاتا ہے تو اس کی عقل اندھی ہو جاتی ہے. دیکھو باطل گمراہی اندھیرا ہے, شرک اندھیرے, ظلمات البعض فوق بعض, شرک بدعات خرافات نافرمانی, یہ جتنے بھی ظلمات ہیں کہاں کی عقل کام کرتی ہے. ورنہ ان کا فتح معروف ہے کہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ یہاں پر آ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعة الشافعين, اس دن کسی شفاعت کرنے والے کی سفارش کے ہمارے کی سفارش کام لائے گی. اس آیت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شفاعت دو قسم کی ہے. ایک شفاعت مثبتہ جسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے, وہ اہل ایمان اہل توحید کے لیے. دوسری شفاعت شفاعت منفیہ, منفی شفاعت جس کی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے, نہیں فائدہ مند ہوگی. انکار ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور یہ وہ شفاعت ہے جو اہل شرک اور کفر کے لیے ہوگی. اہل شرک اور کفر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے. شفاعت کی دو شرطیں ہیں, کون سی ہیں؟ اجازت. دلیل من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, اور دوسری انما یرضی اللہ لمن یشاء ویرضی. دوسری کیا ہے؟ رضا, اللہ تعالی کی رضا. شافع بہ مشفوع پر بھی جب تک شرط نہیں پائی جاتی تو شفاعت مثبت نہیں ہو سکتی. تو کافروں پر کوئی شفاعت نہیں, کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں. اس کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ ابو طالب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی ہے, اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی. لیکن کیونکہ ابو طالب نے زندگی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے, وہ جہنم سے نہ نکل سکا, لیکن جہنم میں کم ترین عذاب جو ہے, سب سے کم عذاب کسے ملے گا؟ ابو طالب کو ملے گا. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ اس کے پاؤں, دونوں پاؤں کے نیچے انگار رکھ دیے جائیں گے, اس کا دماغ ابل جائے گا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, دردناک عذاب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما لهم عن تذکرۃ معرضین, ان کو کیا ہو گیا کہ لوگ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں. بھی آپ نصیحت کرتے ہو منہ موڑتے ہیں, اچھا کیسے منہ موڑتے ہیں ذرا غور فرمائیں. کأنہم حمر مستنفرہ, جیسے کہ دوڑتے ہوئے گدھے. حمر جمع حمار کی, گدھے. کیسے؟ مستنفرہ. کبھی آپ نے گدھے کو دوڑتا ہوا دیکھا ہے؟ وہ نہیں جو یہاں پر گدھے ریڑی والے جو دوڑتے ہیں, وہ گدھے نہیں. جنگل میں کبھی گدھے کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے اپنی جان بچانے کے لیے؟ کب؟ جب اس کے پیچھے شیر لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ, ان کو اعراض کرتے ہوئے دیکھو, منہ موڑتے ہوئے دیکھو, نصیحت سے ایسے منہ موڑتے ہیں جیسے کہ گدھے دوڑتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے بڑی سپیڈ سے, بڑی تیز رفتار سے دوڑتے ہیں, اس طریقے سے جیسے کہ ان کے پیچھے شیر لگے ہوں. فرت میں قسورہ, بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ, ان میں سے تو بعض لوگ یہ بھی چاہتے ہیں, بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے خاص کتاب نازل فرمائی جائے. تب ایمان لائیں گے؟ تب بھی نہیں لائیں گے. کلا, ہرگز نہیں, یعنی تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کلا بل لا یخافون الآخرہ, بات تو یہ ہے کہ نصیحت کیوں کام نہیں آتی, منہ کیوں موڑتے ہیں؟ اگر سب کے لیے ایک ایک الگ الگ اس کے نام کی کتاب دی جاتی, ایک ایک خاص ایسے خط بھیجا جاتا اللہ تعالی کی طرف سے, تب بھی وہ ایمان نہ لے کے آتے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کلا بل لا یخافون الآخرہ, وہ آخر سے ڈرتے نہیں. جو آخر کو جھٹلانے والا ہے, جس کی یقین میرے حساب ہوگا ہی نہیں, جس کے دل میں ڈر ہی نہیں ہے, قم فانذر, تو پوری صورت میں سلام صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی پیغام کیا ہے؟ ڈرانے کا. دیکھ ہر صورت میں کوئی بنیادی پیغام ہوتا ہے, یہاں پر بنیادی پیغام کیا ہے؟ ڈرانے کا, آگاہ کرنے کا. کیونکہ ڈرتے نہیں ہیں, آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں, اس کو جھٹلاتے ہیں. کلا, ہرگز نہیں. یہ بھی ان کا گمان غلط ہے. انہ تذکرہ, یہ مانے یا نہ مانے, قرآن مجید نصیحت ہی ہے. اللہ اکبر. ان کے نام مانے نہ مانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن مجید کوئی فرق پڑتا ہے؟ کافر نہ مانے کوئی فرق پڑتا ہے؟ مسلمان نہ عمل کا کوئی فرق پڑتا ہے؟ قرآن مجید کو فرق کوئی بھی نہیں پڑتا، لیکن اس کی نصیحت باقی رہتی ہے. کب تک؟ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہاں، قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس عظیم کلام کو اٹھا لے گا، جب اس کی قدر کرنے والے لوگ نہیں رہیں گے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے. وما یذکرون، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے، الا ان یشاء اللہ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. آپ یہ نہ کہیں کہ میں مومن ہوں، میں بڑا طالب علم ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا تہجد گزار ہوں. آپ کا کوئی کمال نہیں، ہرگز نہیں، آپ کا کمال کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق یاد رکھیں. یہاں پر ہم چل کے آئے ہیں، ہم نے چاہا ہے، توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی، چھوٹی سی پریشانی ہو جاتی، ہم یہاں پہ نہ آ سکتے. کوئی بیماری ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، آ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے چاہے تو ہم یہاں پہ جمع ہوئے درس دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہے تو ہم نے ایمان قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے چاہے ہم نے علم حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہتا تو ہم کبھی نہ کر سکتے. اسے توفیق کی دعا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ طلب کرے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تعالیٰ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ دلوں کی توفیق، دلوں کا پھیرنا نہ میرے نصیحت میں ہے نہ آپ کی بات میں ہے. یاد رکھیں، بعض ہمارے ساتھی کسی کو نصیحت کرتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، یار وہ مانتا تو نہیں ہے. یہ آپ کس نے کہا آپ کی بات مانے؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ ہمارا کام کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ نصیحت دینا، دلوں کو پھیرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. وذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، میرے بس میں نہیں. نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ نصیحت کرنی ہے، جیسے کہ نصیحت کرنے کا حق ہے، علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، حسنت کے ساتھ. جدار کریں تو احسن طریقے سے کریں، حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ. جہاں پر سختی وہاں پر سختی بھی کریں، لیکن یہ سمجھے کب سختی کرنی ہے، کب نرمی کرنی ہے. آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ نصیحت کرو تم، جیسے کہ نصیحت کرنے کا حق ہے، اور توفیق اللہ تعالی کی طرف سے ہے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا ان شاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللہ تعالیٰ ہی ہے واحد ذات جس کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، جس سے ڈرنا چاہیے. تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے، یاد رکھیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، التقوی الخوف من الجلیل، نمبر دو العمل بالتنزیل، نمبر تین الرضا بالقلیل، نمبر چار الاستعداد ليوم الرحيل. نمبر ایک الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. نمبر دو العمل بالتنزیل، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنا، جس چیز کو اللہ نازل فرمایا ہے ان پر عمل کرنا. نمبر تین الرضا بالقلیل، قناعت پسندی، تھوڑے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، جو کچھ اللہ دیا ہے الحمدللہ بہت کچھ دیا ہے. شکر کو جانو ہوتا کیا ہے، قناعت کو سمجھو ہوتا کیا ہے. اس حوث کو دل سے نکال دو، حل میں مزید، حل میں مزید، یہ جہنم کہتی ہے. مومن کا دل، مومن کے پیٹ کبھی ایسے نہیں کہہ سکتا. اور چوتھا الاستعداد لیوم الرحیل، موت کی تیاری، الرحیل جانے کا، رحیل جانا، جانے کے دن کی تیاری. حماد بن سلمہ رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں، اگر مجھے اس وقت موت آ جائے تو اللہ کا شکر ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیاری پوری ہے. کیا ہم بھی تیار ہیں؟ کیا اچانک ہمیں موت آ جائے، کیا ہم تیار ہیں؟ سبحان اللہ، ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں. اگر میں کہوں کہ میں آپ لوگوں کا امتحان لوں گا، بتاؤں گا نہیں کب، پیپر ساتھ لایا ہوں، بتاؤں گا نہیں کب. تو جو لوگ محنت کرنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ تیاری کر کے آئیں گے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے، تیاری کر کے آئیں گے کہ نہیں؟ جب میں کہوں گا اچانک امتحان ہے، کوئی پریشانی ہوگی ان کو نہیں، کیوں؟ پہلے سے تیار ہیں. ہر مومن جو ہے اسے بھی تیاری کرنی ہے دو طریقے سے. پہلا طریقہ ہے ایمان اور توحید و اتباع سنت, فرائض کی ادائیگی محرمات سے اجتناب, یہ ایک طرف. یہ کس کے حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. اور دوسری مخلوق کے حقوق, حقوق العباد کی ادائیگی. اور ان سب سے جو مشکل ترین چیز ہے وہ قرض. آج قرض ہم لیتے ہیں اس کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں نہیں, یاد رکھیں. اگلا آیت جو ہے آیت الدین جو مدنی آیت ہے اس پر بتائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرض کے متعلق قرآن مجید کی سب سے لمبی اور سب سے بڑی آیت نازل فرمائی ہے. اگر درس میں وقت نہیں رہا وہیں سے آغاز کریں گے انشاءاللہ کہ قرض ہوتا کیا ہے, قرض کتنی قسمیں ہیں. سیدنا علی بن ابی طالب کا قول تھا, علی بن ابی طالب استعداد اليوم الرحیل, چوتھا یہ تھا. اور آخر میں وہ اہل التقوی, ڈرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر, وہی اہل ہے ڈرنے کا. کیوں دنیا داروں سے ڈرتے ہو؟ کیوں دنیا والوں سے ڈرتے ہو؟ ڈرنا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وہ اہل المغفرہ, جب تم متقی بن جاؤ گے, جب ڈر پیدا ہو جائے گا تو یہ نہ کہنا میرے پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا, مغفرہ, اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا. جتنی بھی بدکاریاں کیے ہیں, جتنی بھی کفر شرک بدعات خرافات جو کچھ بھی کیا ہے, جب توبہ کر لی ہے نا سب معاف. اور اس کے ساتھ اگر آپ کے اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ واقعی مخلص ہیں تو آپ کے جتنے بھی گناہ تھے وہ نیکی میں تبدیل ہو جائیں گے. بدکاروں کے پہاڑ تھے نیکوں کے پہاڑ بن گئے ہیں. ایسا کریم رحیم غفور رب کوئی ملے گا کہیں سے؟ اللہ واہل التقوی واہل المغفرہ. سورت کا آغاز یا ایہا المدثر قم فانذر ربک فکبر, تین آیتوں سے ہوا. ڈراؤ, ڈرانے کا طریقہ مکمل طریقے سے آ گیا. کس چیز سے ڈرانا ہے, کیسے ڈرانا ہے, پوری تفصیل ہے. کہاں سے آغاز کرنا ہے, کہاں پہ ختم کرنا ہے, پوری تفصیل ہے. اور آخر میں یہ رب جو اتنا بڑا ہے اسی سے ڈرنا ہے اور وہی معاف کرنے والا ہے. تو نا امید نہ ہونا, جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں وہ رب جتنا بڑا ہے اتنا ہی کریم ہے, اتنا ہی رحیم ہے, اتنا ہی غفور ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. قیامت کے دن جو سزائیں ہیں ان کا وزن ہوتا ہے, وزن ہوتا ہے. اس کی مثال دیکھیں, ایک شخص مسلمان ہے مومن لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, اسے زنا کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے رحم و کرم سے, فضل و کرم سے معاف کر دے, اور اللہ تعالیٰ اسے انصاف کرنا چاہے تو اسے جہنم میں سزا دے گا. سزا کتنی ہوگی؟ جب تک کہ اس کا زنا کا گناہ صاف نہیں ہو جاتا. دوسرا مسلمان موحد ہے, وہ زانی بھی ہے اور سودخور بھی ہے. تیسرا زانی سودخور اور والدین کا نافرمان بھی ہے. چوتھا ظالم بھی ہے. پانچواں گنتے جائیں آپ, جتنے گناہ بڑھتے جائیں گے اتنی سزا بڑھتی جائے گی کہ نہیں بڑھتی جائے گی. اب کافر کو دیکھیں, کافر کے کفر کی سزا کافی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, نکلے گا نہیں, اس کی نوعیت ہے. اب اس سزا کے ساتھ ساتھ نماز کو ترک کرنے کی الگ سزا ملے گی, ایک اور سختی. نہ سمجھے گی نہیں, ایک ہوتی ہے عام طور پہ عمر قید, ایک ہوتی ہے بامشقت. فرق ہے دونوں میں, کیا فرق ہے؟ عمر قید تو ہمیشہ ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, مشقت بڑھ کے ہے اس کے اوپر ہے. اسی طریقے سے کافر جو ہے کفر کی سزا تو ملے گی نماز ترک کی, کس کی وجہ سے؟ کفر کی وجہ سے. اب کفر کی سزا بھی بھگتو, نماز ترک کرنے کی بھگتو, پھر روزہ ترک کرنے کی بھگتو, اور زکات ترک کرنے کی, حج ترک کرنے کی. اس لیے مومن جب یہ پتہ چلتا ہے مومن کو, تو مومن کا دل اور نرم ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے, ارے ہم تو موحد اور مومن ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, اور بے نماز کو شرم آتی ہے, ارے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو کافروں سے الگ حساب لے گا نماز ترک کرنے کا, میرا کیا حال ہے, میں تو کلمہ پڑھ کے بھی نماز نہیں پڑھتا ہوں. سبحان اللہ, اللہ رحم کرے ہم سب پہ اور ہمیں اچھا نمازی اور پرہیزگار بنائے اللہ اپنے رحم و کرم سے. جی خلاص.
یقین کے بارے میں یقین کا کہتے ہیں تین درجہ ہے وہ عین الیقین اور علم الیقین اور دوسرا کچھ اور.
علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ تین درجے ہیں. علم الیقین کس چیز متعلق جاننا سچی خبر سے، یہ کیا ہے علم الیقین. عین الیقین اسے دیکھنا، حق الیقین اسے چھونا. نیو یارک سٹی موجود ہے کہ نہیں، یہ کیا ہے؟ یقین موجود ہے جھوٹ ہے؟ یقین موجود ہے یا جھوٹ ہے؟ موجود ہے. یہ کیا ہے؟ علم الیقین. اچھا، جس نے دیکھا ہے ٹی وی میں، دیکھتے ہیں کہ نہیں خبروں میں، یہ کون سا ہو گیا؟ علم الیقین. جو وہاں پر جا چکا ہے اور آ چکا ہے، حق الیقین. یہ درجات مختلف ہیں. جو انسان جانتا ہے ایک یقین ہے، دوسرا ہوتا ہے عین الیقین، تیسرا ہوتا ہے حق الیقین. اور مومن کا ایمان اللہ تعالی پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، رسولوں پہ، آخرت پہ، تقدیر پہ کیسا ہونا چاہیے؟ حق الیقین. یہ ایمان ہے مومن کا، جس میں کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں. جس ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور حقیقتاً محسوس کرتے ہیں، ویسے ہی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے اچھے دام اسماء الحسنی و صفات الکمال کا مالک ہے. واللہ اعلم. اچھا، آج میں درس میں اور اگلے درس میں صرف 10-15 منٹ لوں گا. یہ پیپر سب کو دے دیں، اپنے پاس ایک رکھتا ہوں میں، یہاں سے ایک دے دیں سب کو. جی، کس چیز کے پیپر بتاتا ہوں نا، آپ لے گئے نا، یہ ہو، یہ کرنا ہے، سب کو دے دیں. پھر عقیدۃ المسلم، مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، کیسے ہونا چاہیے، پارٹ 1 جز الاول ہے یہ. اس میں تقریباً 40 کے قریب پوائنٹ ہیں. یہ اصول ثلاثہ سے لیا گیا ہے عام طور پہ، کچھ چیزیں اور بھی ایڈ کی گئی ہیں کیونکہ اس کا امتحان بھی ہونا ہے اصول ثلاثہ کا، تو آسانی کے لیے یہ پیپر دے دیا گیا ہے. یہ عربی میں ہے سارے کا سارا. میں ہر درس میں اس میں سے تقریباً جتنے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، 20 آج پڑھیں گے اور 20 اگلے درس میں، تو 2 ہفتوں میں اس کو ہم پڑھیں گے، اور 2 ہفتوں کے بعد تیسرے ہفتے میں اس کا ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، ٹیسٹ ہوگا ایم سی کیوز، چوز دا بیسٹ آنسر، صحیح جواب سرکل لگائیں. سب لے چکے ہیں؟ بس لے گئے. چلو، جزاک اللہ خیر. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیہ وصحبہ وسلم. اما بعد، عقیدۃ المسلم نمبر 1، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. والدلیل علی ذلك قوله تعالی، اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کے فرمان الحمد للہ رب العالمین. میں عربی میں پڑھوں، ترجمہ نہیں کروں گا، ترجمہ صرف عام باتوں کو. دلیل کو آپ نے عربی میں ہی یاد رکھنا ہے، پہلا سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ اس کو ترجمہ بعد میں، پہلے عربی میں آیت کو اور حدیث کو یاد رکھنا ہے جیسے کہ لکھا ہوا ہے. نمبر 2، دین یا الاسلام، میرا دین اسلام ہے. والدلیل علی ذلك قوله تعالی، اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ان الدین عند اللہ الاسلام. نمبر 3، نبی محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نبی محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. والدلیل علی ذلك قوله تعالی، اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان، محمد رسول اللہ. نمبر 4، اللہ فی السماء علی العرش، یا اللہ فی السماء فوق العرش، دونوں درست ہیں. والدلیل علی ذلك قوله تعالی، اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان، الرحمن علی العرش استوى. نمبر 5، خلقنا اللہ لعبادته، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس سے پہلے نمبر 4 پہ اللہ فی السماء علی العرش کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر عرش پر ہے. خلق اللہ لعبادته، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. والدليل قول على ذلك قول تعالى دليل الله تعالى كي فرمان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نمبر 6 جو لکھنا چاہیں تو معنی لکھ لیں ورنہ عربی میں باتیں واضح ہیں. کوئی مشکل ہے ابھی تک؟ نمبر 6 معنی العبادہ, عبادت کا معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کے لیے تو پیدا کیا تو جان چکے ہم, لیکن عبادت ہوتی کیا ہے؟ معنی العبادہ کل ما يحبه الله ويرضاه, ہر وہ چیز جس اللہ تعالیٰ پسند کرتے اس پر راضی ہو جاتا ہے. من الاقوال والافعال, اقوال میں سے اور افعال میں سے, الظاہر والباطنہ, ظاہر اور باطن. والدلیل على ذلك قوله تعالیٰ, اس کی دلیل, اس تعریف کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. یہ سورۃ الشورى نمبر 21 ہے. یہ آیات اب بعد میں اس کو کر لینا, ابھی صرف آسانی کے لیے میں نے اس کا ریفرنس نہیں دیا, آگے بتاؤں گا کہ یہ آیت کہاں پہ کس صورت میں ہے, ابھی آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. نمبر 7 اب چند مثالیں ہیں. میں نے یہ کہا کہ عبادت قول ہے یا فعل ہے یا ظاہر یا باطن ہے. چند مثالیں لیتے ہیں. الصلاۃ والحج کیا ہے؟ من الاعمال الظاہرہ. الخوف والرجاء من الاعمال الباطنہ. عمل ظاہر کے آگے لکھ لیں بدن کا عمل, جسم کا عمل لکھ لیں آگے تاکہ آپ کو یاد رہے. عمل باطن کا مطلب ہے دل کا عمل, باطن دل ہوتا ہے. قراءة القرآن من الأقوال الظاهرة, ظاهر قول. التوكل المحبة من الأعمال الباطنة, باطن عمل دلك عملها. الإقرار بكلمة التوحيد, كلمة التوحيد كإقرار كرنا لا إله إلا الله من الأقوال الباطنة, دلك قولها. هم إقرار كس چيز سے کرتے ہیں, يقين كس چيز سے کرتے ہیں, دل سے. يعني هم دل سے, لیکن دل بولتا بھی ہے دل عمل بھی کرتا ہے. دل کیا بولتا ہے؟ جو کچھ ہم اقرار کرتے ہیں یقین کے ساتھ وہ دل کا کہنا ہوتا ہے, اور ڈر ہے امید ہے یہ کیا ہے, یہ دل کے اعمال ہیں. اذکار الصباح والمساء, صبح شام کی اذکار کیا ہے؟ من الاقوال الظاہرہ. بر الوالدین والصدقہ, والدین کی فرما برداری اور صدقات الخیرات, من الاعمال الظاہرہ. اچھا تو جان چکے کلمہ توحید کیا ہے. کلمہ التوحید ہی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. والدلیل على ذلك قوله تعالى, اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, آیت الکرسی. نمبر 15 افضل الذکر, سب سے افضل اور بہترین ذکر کون سا ہے؟ ہوا لا الہ الا اللہ. اس کی دلیل وذل عذاب قوله صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. نمبر 16 معنی لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ تو جان لے کلمۃ توحید لا الہ الا اللہ, اب لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ ہوا لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. دوسرا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. دونوں ترجمے صحیح ہیں, دونوں میں سے زیادہ صحیح کون سا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. والدلیل, اس کی دلیل دیکھیں, دو آیتیں ہیں. قوله تعالی اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ. سورۃ ہود آیت نمبر 26, ہود آیت نمبر 26. مع اس کے ساتھ دوسری آیت بھی ملائیں, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل, سورة الحج آیت نمبر 62. یہ ریفرنس میں بعد میں دوں گا انشاءاللہ. لا تعبدوا الا الله میں کیا ثابت ہوا؟ لا الہ الا الله. حق کی بات کہاں سے ہے؟ لا معبود بحق, یہ کہاں سے آیا, کس آیت سے آیا؟ دوسری آیت سے. ذلك بأن الله هو الحق, یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ, اللہ تعالیٰ سے جس کو پکارتے ہیں, جس کی عبادت کرتے ہیں سب باطل ہیں. یعنی لا الہ سارے باطل ہیں, الا اللہ حق ہے. نمبر 17 معنی لا معبود بحق الا اللہ, یہ تو ہم جان چکے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے, لا معبود بحق الا اللہ. اب لا معبود بحق الا اللہ کا معنی کیا ہے, پریکٹیکلی ہم کیسے اپنی زندگی میں اس پہ عمل کریں؟ معنی لا معبود بحق الا اللہ یعنی لا نصلی, ہم نماز نہیں پڑھیں گے, ولا نصوم اور روزہ بھی نہیں رکھیں گے, ولا نتصدق اور زکات بھی نہیں دیں گے, صدقات خیرہ نہیں دیں گے, ولا نحج اور حج بھی نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. آگے جملہ پورا کرنے دیں, پریشان نہ ہو. ولا ندعو اور دعا پکار نہیں کریں گے, الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے. اب یہ پورا کیا ہے؟ نہ نماز پڑھیں گے, نہ روزہ رکھیں گے, نہ صدقات خیرات دیں گے, نہ حج کریں گے, نہ دعا کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ لا الہ ہے. الا اللہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اچھا, ولا نستغیث الا باللہ اور استغاثت بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے, مدد بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے. نمبر 18 میں نے یہ کہا کہ ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں گے، اور یہ بھی کہا کہ عبادت اللہ تعالیٰ عبادت پر راضی ہوتا ہے، تو یہ دلیل کہ نماز عبادت ہے، الصلاۃ عبادۃ ودلیل قوله تعالیٰ واقیم الصلاۃ، نماز عبادت ہے اس کے دل اللہ تعالیٰ کے فرمان واقیم الصلاۃ، الزکاۃ عبادہ زکات عبادت ہے، ودلیل قوله تعالیٰ وآتوا الزکاۃ، الصیام عبادہ الصوم عبادہ روزہ عبادت ہے، ودلیل قوله تعالیٰ کتب علیکم الصیام، الحج عبادة حج عبادته، والدليل على ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الدعاء عبادة دعاء عبادته، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة يرى الترمذي كيه. نمبر 23 الاستعانة، استعانة كاوتيه طلب العون والمدد، طلب العون والمدد جو أربي ملكة اسم اسكو سننا چاہتا ہوں، استعانة آپ استعانة پڑھیں گے، معنی کیا ہے پہلے عربی میں، طلب العون والمدد مدد طلب کرنا، استعانہ عبادت ہے، اس کی دلیل ودلیل قوله تعالی اياك نعبد واياك نستعين، آگے والاستعانہ اور مدد طلب کرنا، فی امور الخیر اس کو نمبر ایک رکھیں، نمبر ایک فی امور الخیر، بالمخلوق نمبر دو، الحی نمبر تین، الحاضر نمبر چار، القادر نمبر پانچ، اگر مخلوق سے مدد طلب کرنی ہے تو ان شرطوں کے ساتھ جائز ہے، جائز ہے، کیا شرطیں ہیں، زندہ ہو، حاضر ہو، قادر ہو، اور خیر کے امور میں ہو، کیوں وجہ لأنها ليست بعبادة، کیونکہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ مدد ہے، فی اصلها اس کی اصل بنیاد پر، کیونکہ ثواب تو ملے گا، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کسی کے خیر کے کام مدد کرنا اللہ کی رضا ہے کہ نہیں، ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن کیا بنیادی طور پر عبادت ہے، نہیں بنیادی طور پر عبادت نہیں، اس لیے فی اصلہ یہ فرق ہے، کیونکہ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ وہابی جو ہیں وہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہے تو یہ نہ کہے میری مدد کرو، وہ کہے گا تو مشرک ہے، شرک ہے، یہ ہم نے کبھی نہیں کہا، انہیں ہمارے علماء نے کہا ہے، اور اگر کسی نے کسی عالم سے سنا یا کسی کتاب میں یہ الفاظ پڑھے ہیں کہ ڈوبنے والا اگر یہ کہے میری مدد کرو یہ شرک ہے تو ہمیں آگاہ کرے، میں قسم کھا رہا ہوں ہمارے علماء میں سے کسی نے نہیں کہا، یہ صرف پروپیگنڈے ہیں اور جھوٹی تہمتیں لگائی جاتی ہیں تاکہ لوگ اس حق سے دور رہے، نہیں کچھ بھی نہیں، توکل اور چیز ہے، توکل کیا ہے، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنا، بس بارک اللہ، بالاخذ بالاسباب، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سبب پر عمل کرتے ہوئے، اور اب مدد مانگتے کسی سبب ہے یہ، اللہ تعالیٰ زندگی مدد کس کے ہاتھ میں ہے، کتنے لوگ ڈوب رہے ہوتے مدد مانگتے مر جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ڈوب رہے ہوتے مدد مانگتے بچ جاتے ہیں، تو زندگی موت بچانے والے کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو مدد کر رہا ہے وہ صرف ایک سبب ہے مدد کرنے کا، اچھا نمبر 24 کیا
جی مطلب جو کنڈیشنز آپ بتا رہے ہیں
چوتھی ہے امور الخیر میں بھی، اگر برے امور میں ہو تو جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن شرک نہیں ہے، پانچ مخلوق ہے، کیونکہ خالق میں یہ شرطیں ہیں نہیں، یہ مخلوق کی بات ہو رہی ہے، خالق سے ہم تصور نہیں کر سکتے یہ چیزیں، میں نے پانچ یہ شرطیں پانچ نہیں ہیں، شرطیں تین ہیں، اگر وہ نہ ہو تو شرک ہے، اور چوتھی ہے حلال حرام کے لیے، اور مخلوق میں نے اس لیے کہا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ پانچ باتیں آنی چاہیے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے تو مخلوق ہے، زندہ ہے، حاضر ہے، قادر ہے، اور خیر کے امور میں ہو، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان وتعاون علی البر والتقوی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، اور ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں، نمبر 24 الاستغاثہ، استغاثہ کا مطلب ہے طلب الانقاذ من الشدہ والہلاک، سخت مصیبت میں مدد کرنا، یہ مدد کا ایک قسم، مدد کی ایک خاص قسم ہے، والاستغاثة عبادة والدليل على قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، والاستغاثة في أمور الخير بالمخلوق الحي الحاضر القادر جائزة إن شرطوا كسات جائزة، كيوم لأنها ليست عبادة في أصلها، والدليل قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه، موسى عليه الصلاة والسلام كما تعلق الله تعالى فرماته موسى عليه الصلاة والسلام سے اس شخص نے استغاثة کیا جس کو قتل کر رہا تھا قبطی، دوسرا شخص جب وہ جھگڑ رہے تھے جس کو شخص مار رہا تھا تو اس نے کیا کہ استغاثہ کیا، تو استغاثہ آپ دیکھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں, حاضر ہیں, قادر بھی ہیں, اور اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. کوئی شخص کسی پہ ظلم کر رہا ہے, آپ اس کی مدد کر کے ظالم کے ظلم سے اسے نجات دلاتے ہو, کہ اچھا کام ہے. تو ان کاموں میں یہ شرطیں کہاں سے لی ہم نے؟ اسی واقعے سے لی ہم نے. نمبر 25, الاستعاذہ معنی کہ طلب الحمایہ من المکروہ والضرر, اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا کسی مکروہ یا کسی ضرر سے, کسی مصیبت سے. عبادت, یہ بھی عبادت ہے. والدلیل قوله تعالی, اس کی دلیل کیا کہ عبادت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس, دونوں دلیل ہیں. والاستعاذة في امور الخير بالمخلوق الحي الحاضر القادر جائزة. لماذا؟ لانها ليست عبادة في اصلها. في اصلها کیوں بار بار بات کر رہا ہوں میں؟ في اصلها کیونکہ ان سارے کاموں میں مدد کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے کہ آپ کسی مسلم بھائی کی مدد کریں. راضی ہوتا ہے کہ نہیں؟ مخالفین کہتے ہیں تو یہ بھی تو عبادت ہے. عبادت ہے لیکن بنیادی طور پر نہیں ہے. بنیادی طور پر اگر عبادت ہوتی تو کسی اور کا صرف کرنا شرک ہوتی. آپ جب کسی کی مدد کرتے ہیں, ثواب آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ کا مسلمان بھائی ہے, لیکن آپ کا یہ عمل بنیادی طور پر عبادت, اصل میں عبادت نہیں ہے. اصل میں تو یہ شریعت کس قسم میں آتا ہے؟ معاملات میں آتا ہے. نہ عقیدہ نہ عبادات, معاملات میں آتا ہے. تو معاملات میں اصل بنیاد کیا ہے؟ الاباحہ, ہر چیز جائز ہے سوائے اس چیز کی جس کی ممانعت آئی ہے یا روکنے کی دلیل آئی ہو. اس لیے بار فی اصل ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ جواب بھی ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں مدد کرنا بھی تو عبادت ہے عام لوگوں کی, تو یہ شرک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے شرک نہیں کہ بنیادی طور پر عبادت نہیں ہے. فرق سمجھا کہ نہیں؟ والدلیل قوله, والدلیل قوله صلی اللہ علیہ وسلم. اب کسی مخلوق سے پناہ طلب کرنا جائز ہے؟ جائز ہے, ان شرطوں کے ساتھ. اس کی دلیل دیکھیں, صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے, فتنوں کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, والدلیل قوله صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتن من تشرف لها تستشرفه, جو اس کی طرف جانا چاہتا ہے تو اسے بلاتی ہیں اور قریب کرتی ہیں. فتنے جو ہیں, ومن وجد ملجا او معاذا, اور جس نے بھی اور جو بھی ان سے دور ہوا اور کوئی پناہ دیکھی, فلیعذ بہ, تو وہ اس پناہ کو لے لے. تو پناہ مانگنا مخلوق سے جائز ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. نمبر 26, الخوف عبادہ, ڈر بھی عبادت ہے. والدلیل قوله تعالی فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنین. والخوف الطبيعي, پھر دیکھیں, طبیعی خوف من النار, آگ سے, او الاسد یا شیر سے, او الغرق یا ڈوبنے سے, ونحو ذلك, اور اس جیسی دوسری مضر چیزیں جائز, جائز ہے. کیوں؟ لانه ليس خوف عبادہ, کیونکہ یہ عبادت کا خوف نہیں ہے. والدلیل قوله تعالی, اس کی دلیل کہ یہ خوف عبادہ نہیں ہے, کہ جائز ہے, طبعی خوف ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان موسیٰ علیہ السلام کے متعلق, فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب. جب موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا تو اللہ تعالیٰ کی حالت بیان کرنے, دوسرے دن جب اٹھے صبح تو ڈرتے ہوئے مراقبہ کرتے, دیکھ دیکھ کے باہر نکلے کہ مجھے دیکھ تو نہیں رہا, میں پکڑ تو نہیں جاؤں گا. تو یہ خوف جو ہے طبعی خوف ہے, یہ شرک نہیں ہے. خوف جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے, جو عبادت ہے, وہ مخلوق کے لیے صرف کرنا شرک ہے. الرجاء امید, الرجاء عبادت, امید عبادت ہے. والدلیل قوله تعالی فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا, سورة الكاف آية نمبر 110. التوكل عبادة, توكل عبادة. والدليل قوله تعالى وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين, الله تعالى توكل كل قرتم ستي مؤمنون. وتوكيل في ذلك, وتوكيل المخلوق, كسي مخلوق وكيل بنانا, الحي الحاضر القادر, جو زنده جو حاضر جو قادر, جائز, جائز ہے. زندہ حاضر قادر, یہ شرطیں کیوں ہیں تین؟ یہ تین, زندہ حاضر ہے اور قادر, تین شرطیں کیوں ہیں؟ مردہ سے کیوں نہیں؟ مردے کو پکارنے میں کیا مشکل ہے, یا غائب کو پکارنے میں کیا مشکل ہے, یا ایک لاچار انسان کو پکارنے میں کیا مشکل ہے؟ عقیدے میں کوئی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے؟ جی, آپ کے سپر نیچر کی بات, اسے کوئی اچھا جواب؟ بارک اللہ فیک. بھائی یہ کہنا چاہتے ہیں, میں آسان کر دوں, جو مر چکا ہے اگر وہ سنتا ہے, جو اسے مدد طلب کرتا ہے, وہ صرف ایک ہی سنے گا, یا اس سے مدد مانگنے والے سب کی سنے گا، ٹھیک ہے نا، سب کی سنے گا، ہر وقت میں سنے گا، ہر زبان میں سنے گا، اور سب کی پوری کرے گا. یہ تصور کس ذات کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی دوسری ذات ہے جن میں یہ صفات پائی جائیں؟ کوئی بھی. اس لیے مردے سے آپ تصور نہیں کر سکتے. تو حاضر تو زندہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اچھا جو غائب ہے، غائب کے بھی یہی باتیں ہیں. غائب سن سکتا ہے؟ ہاں. ٹیلی فون کو، اب موبائل آج کل ہیں، فون بھی الحمدللہ، اس پہ آپ مدد مانگے فون کریں تو اچھے کاموں میں جائز ہے. یا میرے گھر میں چور گھسا تھا، ذرا پولیس میں رپورٹ کرنا، اس میں کوئی پرابلم ہے؟ مدد کر رہے آپ کی مسلمان بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہاں پہ بیٹھ کے فلانا پیر میری مدد کرے گا، چوروں کو روکے گا، یہ جو عقیدہ، یہ جو تصور ہے، یا یہ جو منہ سے دعا نکلی ہے، یہ جو الفاظ نکلے ہیں، یہ شرک اکبر کیوں ہے؟ یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ جو تصور میرا اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ ایک ہی ذات ہے جو مجھے مصیبت سے نجات دلاتی ہے، جو میری سنتی ہے اور ہر انسان کی سنتی ہے، ہر مخلوق کی سنتی ہے، ہر آن میں سنتی ہے، ہر زبان کو سمجھتی ہے اور سب کی پوری ایک وقت میں کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو غائب کے بھی یہ تصور ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. اچھا قادر زندہ بھی ہے اور حاضر آپ کے سامنے بھی ہے، لیکن اپاہج ہے، فالج کا مریض ہے، پڑا ہے آپ کے سامنے، پوچھا بیٹھا ہے جی میری مدد کیجیے. دونوں میں سے ایک باتیں ہیں، نمبر ایک، یا اس کو مذاق اڑا رہا ہے اور یہ حرام ہے کسی مسلمان بھائی کا مذاق اڑانا، نمبر دو، یا اس کے یہ اندر یہ عقیدہ ہے کہ اس کے پاس ایسی طاقت ہے جس سے وہ میری مدد کر سکتے اگر حرکت بھی نہ کرے یہاں سے. یہ ماور اسباب طاقت جو ہے یہ کس کے پاس ہے؟ کن فیکون کس کے پاس ہے؟ دیکھو کن فیکون کتنی خطرناک بات ہے. کن فیکون کے لیے جیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ولی کے پاس کن فیکون ہے یا فلاں بزرگ کے پاس کن فیکون ہے، یعنی اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آگ بورڈ کو نکالنے کے لیے کمر کے سہارے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈوبتی ہوئی آگ بورڈ کو کمر کے سہارے دینے کی ضرورت نہیں. وہ کن فیکون ہے، بس کن آگ بورڈ نکل گئی، اس وقت ہو گیا، نجات مل گئی. یہ کب تصور کر سکتے ہیں؟ جب آپ کسی ایسے شخص کی طرف جاتے ہیں جو حاضر بھی ہے، جو زندہ بھی ہے، لیکن یا تو بالکل بوڑھا ضعیف ہے، کہاں پر آئے، اٹھ کھڑا نہیں ہو سکتا، بات نہیں کر سکتا، یا تو آپ اس کا مذاق اڑانا حرام ہے، یا آپ اس کے یہ تصور کر، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا چاہے کسی بھی ذریعے سے کرے، یہ بھی جائز نہیں ہے. ایسے شخص کے پاس جا کے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے دعا منگوانا جائز ہے؟ التوسل بالدعاء جائز. آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، بھائی آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو امتحان میں پاس کرے، آپ بھی دعا کرتے ہیں، آپ کو مسلمان بھی دعا، مسلمان بھائی بھی دعا کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج ہے. لیکن یہ کہنا کہ میرے بچے کو کامیابی عطا فرما، اسی سے یہ حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ، کسی اور کو دینا شرک ہے. میں اس کو پورا کروں، توکیل کی بات ہو رہی ہے، لأنه ليس توكل عبادة، کیونکہ یہ توکل عبادت نہیں ہے. والدليل توکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں؟ توکیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وکیل بنایا کس کو؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو، فی ذبح الهدی فی حجۃ الوداع. یہ متفق علیہ روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے، 63 اپنے ہاتھ مبارک سے، اور باقی جو ہے سیدنا علی بن ابی طالب نے ذبح کیے. تو یہ وکیل بنانا زندہ ہے، حاضر ہے، قادر ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ جائز. آخر باقی دو رہ گئی ہیں. ذبح عبادت، بکرا ذبح کرنا عبادت ہے، یا قربانی کرنا عبادت ہے. اس کی دلیل قوله تعالی فصل لربک وانحر. اچھا، والذبح للولیمہ، ولیمہ کے لیے، او للاکل یا اپنے کھانے پینے کے لیے، او للتجارہ یا خرید و فروخت کے لیے، تجارت کے لیے، او لاکرام الضیف یا مہمان نوازی کے لیے، وغیرہ ہی یا اس جیسی دوسری چیز، وہ نحوی ہونا چاہیے تھا، جائز. یہ قربانی جائز ہے، یہ بکرا ذبح کرنا جائز ہے. کیوں؟ لأنه ليس الذبح عبادہ فی اصلہ، کیونکہ بنیادی طور پر عبادت کے لیے آپ نے ذبح نہیں کیا. والدلیل قوله صلی اللہ علیہ وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ او لملوبشا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کی ولیمہ میں نہ ذبح کرو. تو ولیمہ کے لیے بکری ذبح کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ یہاں پر بھی آپ بکرا ذبح کر رہے ہیں، نام اللہ کا لے رہے ہیں، لیکن کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ولیمے کے لیے تو یہ جائز ہے، لیکن پیر کے لیے جائز نہیں ہے تم لوگ کہتے ہو، کسی بزرگ کے لیے جائز نہیں ہے، ولیمے کے لیے جائز ہے، یہ کوئی ناانصافی نہیں ہے، یہ عین انصاف ہے. پیر کا آپ کا تصور یہ ہے کہ پیر کے لیے میں بکرا ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے لیے نہیں. اگرچہ نام کس کا لیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیتے ہو، لیکن آپ جب کسی ولیمے کے لیے یا کسی مہمان کے لیے بکرا ذبح کرتے ہو تو نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، نام بھی اللہ تعالیٰ کا، اور دونوں صورتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. سمجھ اس کو ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر آپ بکرے کو ذبح اپنے گھر میں کرو اللہ کے لیے تو کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم کریں گے پیر کے دربار پہ. تو پیر کے دربار پر جانا کس کے لیے ہے؟ اتنی بڑی محنت کر کے بکرے کو تکلیف دے کے لے جانا، خود تکلیف کر کے وہاں پہ جانا، وہ بکرے کو گھسیر کے لے جانا، ذبح کرنا، اس جگہ کی خاصیت کیا ہے؟ الا یہ کہ وہ جگہ مبارک ہے پیر کی برکت کی وجہ سے، اور یہ ذبح کس لیے ہوا ہے؟ پیر کے لیے ہو، بازار کے لیے ہوا ہے، وہ یہ جائز نہیں. آخر میں وہ نظر عبادہ، اور نظر کسے کہتے ہیں؟ منت کو، اور منت عبادت ہے. والدلیل قوله تعالی یوفون بالنذر، سورۃ الانسان کی آیت، اور اپنے منت کی وفا کرتے ہیں. یہ 30 پوائنٹ اگلے درس میں انشاءاللہ باقی بیان کریں گے. اللہ تعالی سے دعا ہے میں نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. کیا امتحان میں ایک پیپر آپ کو ملیں گے، اتنی موٹے پیپر ملیں گے، اس میں سوال لکھے ہوں گے، جواب بھی لکھے ہوں گے، ایک نہیں چار چار جواب، آپ نے صحیح جواب پہ نشان لگانا ہے بس. کون سی؟
اس کا فون قرآن والا لگا دیں گے، حدیث بھی عراب والی لگا
دیں گے. جی جزاک اللہ خیر،
اس کی سی ڈی دے دیں.
چلو جزاک اللہ خیر، بارک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روشہ منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلم الحمد رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.